الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل کے مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا, چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اعتکاف کی نیت کے بعد جب تک آپ مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا, اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو. اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو اب کھا پی نہیں سکتے مسجد میں. کھانا پینا سامنے آ گیا, کھانا پینا ہے تو اعتکاف کی نیت کر لیں, کھانا پینا جائز ہو جائے گا. البتہ ثواب اسی صورت میں ملے گا کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے, اس لیے وہ مناسب یہی ہے کہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں, اب کھائے پیئیں سوئیں, انشاءاللہ یہ کہ آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی آپ کا جاری رہے گا انشاءاللہ. جو بھی کام کرے نا بندہ, کوشش کی جائے کہ وہ ثواب ملے اس میں, مسلمان کا ہر کام ثواب والا ہو, اللہ ہمیں توفیق دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, جو کہ شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی. پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہو. حوالہ القول البدیع پیج نمبر 395, اسلامی مہینوں کے فضائل پیج نمبر 156. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شعبان المعظم کی عنقریب آمد ہونی ہے, انشاءاللہ زندہ رہے تو پائیں گے. تو یہ کہ 700 مرتبہ روزانہ پورا مہینہ اگر درود شریف کی نیت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, نیت کا ثواب بھی مل جائے گا, زندہ نہ بھی رہے تب بھی ثواب ملے گا کہ بھائی ہر مہینے پورے مہینے روزانہ یہ نیت کی تھی 700 درود شریف کی, تو یہ نیت کا ثواب ملے گا. اتنے درود شریف پڑھنے کا ثواب نہیں, نیت کا. اور اگر نیت بن جائے تو اصلاح اعمال کا جو شعبہ ہے اس کو اپنی نیت بھی پہنچا دیں, تو انشاءاللہ یہ کہ ہم اس کے فگر بھی شعبان میں بیان کریں گے, تو اس سے لوگوں کو اور بھی ترغیب ملے گی. اور ساتھ میں روزوں کا بھی سلسلہ ہوگا, 7 روزے پورے مہینے میں یا یہ ممتاز, اور اگر 4 رکھے تو بہتر, اور صرف 2 رکھے اگر شعبان پورے میں تو مناسب. ہمارے ہمارے 14 اور 15 شعبان کے روزے کا تو بہت معمول ہے برسوں سے الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ شعبہ اصلاح اعمال کو آپ نے یہ ساری کارکردگیاں دینی ہیں اسلامی بھائیوں نے بھی اسلامی بہنوں نے بھی. تو انشاءاللہ یہ فگر اناؤنس ہوتا رہے گا تو ترغیب ملتی رہے گی انشاءاللہ بزرگوں کو بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج 1443 سنہ جی کے رجب شریف کی 27 رات ہم سب جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت کو میری طرف سے ماہ رجب المرجب کی 27 رات مبارک ہو. اور امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ واقعہ معراج سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے اور واقعہ معراج میں ہمارے لیے کیا کیا حکمتیں ہیں اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا.
پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں, امام الانبیاء ہیں. تو اس کا اظہار شب معراج یوں بھی ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی اور وہ اس طرح کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام وہ صف بستہ تھے مسجد اقصا میں, امام کا انتظار تھا. پھر جب امام تشریف لے آئے یعنی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جبریل امین نے تکبیر کہی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی سارے نبیوں کی. یعنی جو سب نبیوں کے بعد تشریف لائے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سب سے یہ مرتبے میں بھی پیچھے ہیں, نہیں, مرتبے میں سب سے آگے. تو یہ معراج کی شب میں ایک تو یہ مطلب ہے کہ اظہار ہوا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس کو بڑے پیارے اور چھوت انداز میں اپنے منظوم طور پر بیان کیا ہے. نماز اقصا میں تھا یہی سر قیام مانیے اول آخر. نماز اقصا میں تھا یہی سر قیام مانائے اول آخر. پیچھے سب دست بستہ حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. پیچھے سب دست بستہ حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہ سارے نبی پیچھے ہاتھ باندھے گئے, دست بستہ مانے ہاتھ باندھے ہوئے یہ کھڑے تھے. یہ ایک راز تھا شب معراج اور نماز اقصا میں. یہ راستہ سر مانے راز کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر, کہ یہ بھید تھا, یہ راستہ اقصا میں جو نماز ہوئی اس کا, کہ اول آخر کے معنی کو ظاہر کیا جائے کہ یوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اول لیکن آئے سب سے آخر میں, یعنی اظہار نبوت آخر میں ہوا. تو کہ اول آخر کے معنی ظاہر ہوئے کہ آئے سب سے پیچھے اور آخر اور امامت کی صف پر سب سے آگے کھڑے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام پر, اور امامت کا مسلح آپ کو عنایت ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے. ایک یہ. دوسرے یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بڑا ستایا, بہت ستایا, اور خاص کر اس رات کو بھی آپ کو بہت ستایا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی قسمت جگانے کے لیے تشریف لے آئے اور وہاں آرام فرما ہوئے, یعنی لیٹے سوئے, اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرمائی, اور جبریل امین جو تمام فرشتوں کے آقا ہیں ان کو حکم اور عبارات لے کر فرشتوں کی جلوس لے کر فرشتوں کا بہت ساری تعداد لے کر فرشتوں کے حاضر ہوئے اور اپنی کافوری آنکھیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلووں سے مل کر اور بوسے دے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا, جیسے ہم لوگ جگا دیں ہٹ, یہ نہیں کسی کے مجال نہیں. فرشتوں آقا بھی قدموں کے تلوے سے آنکھیں مل کر اٹھا رہا ہے. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کا دل نہیں سوتا, نبی جب بھی سوتے ہیں تو ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگ رہا ہوتا ہے. دل ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی نبی کا غافل نہیں ہوتا. خیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں ظاہری جو بند تھی وہ کھل گئی اور جبریل امین نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ آقا تشریف لائیے. پھر آپ کو مطلب دولہا بنایا گیا, براق جنت سے لایا گیا. جنت کا براق بھی بڑا خوش نصیب کہ جب جنت تھی براق تو وہاں بہت سارے براق تھے, غالباً 70,000 کا بھی فگر یاد پڑتا ہے, بہت سارے براق تھے. ان میں آپ نے ایک براق منتخب کرنا تھا محبوب کی سواری کے لیے اور ہر براق متمنی تھا کہ آج محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے قبول فرمائیں. ایک براق جو تھا وہ کونے میں سر جھکائے رو رہا تھا, تو آپ نے اس سے کہا کہ آج تو خوشی کا موقع ہے تم رو رہے ہو. جبریل امین نے اس سے فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہوا یوں کہ مجھے پتا چلا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اتنے سارے براقوں میں ایک براق کا انتخاب ہونا ہے, تو مجھے بس یہ مجھے بڑا جذبہ ہے, میں بھی چاہتا ہوں, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ میری حیثیت کیا کہ مجھے منتخب کیا جائے گا. تو یہ کہ جو روتا اس کا کام ہوتا ہے. حضرت جبریل امین نے اسی پر ہاتھ رکھ دیا کہ تو ہی چل. خیر تو اسی براق کو لے لیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں بہت سارا حسن و جمال پیدا ہو گیا, بہت خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا اس کے, اور وہ براق جو تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور یوں سفر معراج ہوا. اور یہ کسوٹی تھی صادق اور کاذب کی, یوں بھی کہہ لیجیے کہ جب معراج کا واقعہ ابو جہل نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق کو سنایا, وہ صدیق کا لقب اس وقت نمایاں نہیں تھا, سنایا تو اور یہ سوچ کر سنایا کہ اب تو یہ بھی انکار کر ہی دیں گے, یہ ہر بات کو مان لیتے ہیں, آج نہیں مانیں گے یہ کہ یہ کس کی عقل میں آتا کہ رات کے معمولی سے حصے میں وہ مسجد اقصیٰ پہنچے, مسجد الحرام سے کعبہ شریف سے وہ مسجد اقصیٰ پہنچے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت لمبا سفر ہے, وہ بیت المقدس مکہ شریف سے بہت زیادہ دور ہے, اور پہلے وہ ہوائی جہاز بھی نہیں, ہوائی جہاز میں بھی کیا راکٹ بھی اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتا, آن کے آن میں کیسے پہنچ گئے؟ اور پھر صرف اتنا نہیں, آسمانوں پر بھی گئے, ساتوں آسمانوں کی سیر, پھر جنت کی سیر, پھر جنت میں رہتے ہوئے دوزخ پردے اٹھ جانے, دوزخ کو دیکھنا اور یہ عجائب و غرائب وہاں دیکھے اتنے سارے, اور یہ سب یہ ابو بکر نہیں مانیں گے. تو اس نے خوشی خوشی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا کہ اب تو بھائی تمہارے جو صاحب ہیں, تمہارے دوست, تمہارے ساتھی یا تمہارے بزرگ, اب تو بالکل ایسی ایسی باتیں کرنے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے صاحب, میرے آقا, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں میں نے مانا, ہے نا, اصلی بننے والے سوچنے والے ہے ہی نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائے حق 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 کے سوا کچھ بھی نہیں. تو ابو جہل تو اگر اپنے منہ کی کھائی اس بدبخت نے, اور حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب مل گیا کہ انہوں نے تصدیق فرمائی. ویسے یہ بھی صدیق کے لقب کی وجہ تسمیہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے سچے کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے, سچائی میں آپ پہلے بھی یعنی کہ یہ سردار تھے اور متقی تھے, جب یعنی وہ دور جہالت جس کو کہتے ہیں اس میں بھی یعنی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس وقت بھی یہ بہت زاہد و پارسا اور اچھا اچھے بزرگ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کرائم اور یہ نہیں تھے, نہ بت پرستی انہوں نے کبھی کی. بہت عالی شان ان کا. اعلی حضرت نے اتنا پیارا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ جب یہ صدیق اکبر چھوٹے سے تھے تو ان کے والد صاحب ان کو لے آئے وہ بت کے پاس کہ یہ تمہارا معبود ہے, تمہارا سچا خدا ہے وغیرہ. تو انہوں نے کہا اچھا اے میرے خدا بھوک لگی ہے کھانا دے. کھانا نہیں دیا اس نے, مجھے کپڑے دو, تو خدا ہو کپڑے دو مجھے, تو بت تو بت ہی بنا رہا. تو انہوں نے کہا کہ او بت اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے, کر کے اس کو دیا دو صاف پڑا نیچے. بت خدا جو تھا ان کا تو وہ تو نیچے آ پڑا. تو یوں پھر وہ انہوں نے وہ والد صاحب ناراض ہوئے امی کے پاس لے آئے. تو ان کی امی نے کہا کہ ان کو مت چھیڑو. جب یہ پیدا ہوئے تھے نا تو وہ بشارت میں نے سنی تھی ایک
یا امت اللہ علی التحقیق, اے اللہ کی سچی بندی ابشری کہ تمہیں ایک بچے کی ولادت ہو بالولد العتیق, ایسے بچے کی کہ جو کریم ہے, جو نیک پارسا ہے, اچھا ہے. اسمہ فی السماء الصدیق, آسمان میں اس کا نام صدیق ہے. لمحمد صاحب و رفیق, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ان کے ساتھی ہیں.
تو یوں مطلب یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے کافر سے سن کر, ابو جہل سے سن کر معراج کی تصدیق کی. ایسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے بس وہ غلط ہو نہیں سکتا. ہمارا بھی الحمدللہ صدیق اکبر کے صدقے ایمان ہے, جس کا نہ ہو تو وہ پھر اپنی خیر منا ایمان کی. جو بھی سرکار سے صادر ہو جو کریں وہ حق ہے. ہماری عقلیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, اس کو نہ آئے تو نہ آئے, اس میں عقل کو کیا کرنا ہے. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, عقل کو اپنے محبوب کریم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دو. تو خیر یوں مطلب بڑی حکمتیں, بہت ساری حکمتیں. تو آن کی آن میں یہ سارا سفر ہوا اور جہاں سے یہ چلے تھے تو اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر واپس تشریف لائے. یہ آن کی آن میں سفر طے ہوا. وضو فرمایا تھا آپ نے جانے سے پہلے, تو وضو کا پانی ابھی لڑک رہا تھا, بہ رہا تھا, سوکھنا تو دور کی بات. اور کنڈی دروازے کی تھی وہ جس کو ہاتھ لگایا تھا, تو کنڈی ابھی تھوڑی کنڈی ہل رہی تھی. بستر جس پر آپ نے بستر کو نوازا تھا, اپنے بدن چومنے کی اجازت دی تھی, اس بستر پر اب بدن کی گرمی ابھی تک موجود تھی. بستر گرم تھا ابھی تک. آن کے اندر دنیا کا سارا نظام رک گیا. جیسے گھڑی ہے اس کے کانٹے کو روک دیں گے تو جدھر روکا ادھر رہے گا, چاہے بہت دن بہت مہینے بہت برس گزر جائے کانٹا ہو ہی رہے گا. یوں سمجھو دنیا کی جو گردش کا کانٹا جو تھا وہ رک گیا تھا. باقی نظام جو تھا اللہ نے چاہا جس کو وہ چلا. پھر جب آپ تشریف لائے تو پھر وہ کانٹا سمجھو تھا وہ اللہ کے حکم سے پھر دنیا کے نظام کا کانٹا چل پڑا. پھر اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے, قدرت ہے. تو یہ معجزہ ہے, معجزہ ہوتا ہی ہے کہ جو مطلب عقلوں میں نہ آئے. ہماری عقلی دلیل سے تو یہ ثابت کر ہی نہیں سکتے اس کو ہم, سمجھے کہ یہ عادتاً محال ہوتا ہے. عام طور پہ یا معمول میں ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی. یہ اللہ کی شان ہے, اپنے محبوب کو اس نے معجزہ دیا. اور پھر اس کے ذریعے اور حکمتیں, جنت کے حالات دیکھ کر ہمیں بتائے. جنت میں یہ انعامات ہیں اور فلاں فلاں کے لیے. جہنم کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس میں فلاں فلاں عذابات ہیں. پھر کسوٹی ہے, جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا جلدی اس کو تسلیم کرے گا. آج بھی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ملیں گے آپ کو, جو مطلب اس پہ کلام کرتے ہیں, بعض اوقات بیانت داغتے ہیں اپنے کہ یوں نہیں اور میرا جی اتنی تھی تو اتنی تھی تو خواب میں تھی تو فلاں تھی تو یہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کے نصیب اسی منڑ والے ہیں کہ بیداری میں ہوئی جاگتے ہوئے. معراج خواب میں ہوتی تو پھر وہ کوئی کمال اتنا بڑا نہ مانا جاتا نا. بیداری میں جاگتی حالت میں معراج ہوئی. پھر یہ کہ سب سے بڑا احساس معراج کی رات میرے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا ہوا کہ جاگتی حالت میں اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا. اور یہ صرف صرف اور صرف یہ میرے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اور کسی بھی نبی نے نہ کسی ولی نے جاگتے میں اللہ پاک کو دیکھا ہے نہ وہ اب دیکھیں گے. البتہ وہ جنت میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم غلام بھی دیکھیں گے, لیکن اب تک دنیا میں دیدار جو تھا یہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت, یہ بھی عظیم الشان معجزہ ہے. اور معراج جو ہے معراج کا جو واقعہ اس میں ہزاروں معجزات میں نے کڑیوں سے کڑیاں کڑیوں سے کڑیاں ملی ہوئی ہے, قدم قدم معجزہ ہے الحمدللہ. تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نے کہ فوراً جیسے دنیا میں بالکل کانٹا ہی رکا ہوتا تشریف لے آئے. اعلی حضرت جس کو یوں فرماتے ہیں, خدا کی قدرت سے چاند خب کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے سے. میں اللہ کی قدرت کے میرا کی رات کروڑوں منزلیں آپ نے طے کی, یہ کروڑوں لاکھوں یہ ہوتا نا اس سے مراد وہ کہ بہت سارے بہت ساری منزلوں میں بہت سارے مقامات کے آپ نے سیر کی, بہت سارے عجائبات و غرائبات آپ نے دیکھے اور فوراً پھر ایسا وہ لگا کے جیسے فوراً آ بھی گئے. یہ اللہ کی شان ہے الحمدللہ. زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم, زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم, ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی حضرت نے معراج کا جو قصیدہ 67 اشعار لکھے ہیں 67, اور ایسے عظیم الشان اشعار ہیں کہ اس سے کسی شاعر نے نہیں لکھے. اعلی حضرت بہت ماہر شاعر اور عاشق رسول, آپ کا کلام سارا کے سارا شریعت کے مطابق کا, ادھر ادھر کی باتیں جو شاعر جو بے پر کے ہاں کرے ہوتے ہیں بس ایسا نہیں مطلب. تو یہ 67 اشعار لکھے تہنیت اسرا الحمدللہ. آخری شعر ان کا, ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا, ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا, نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ رتی تھی کیا کیسے قافیے تھے, روی تھی کیا کیسے روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا پیارا قصیدہ لکھنے کے باوجود فرما رہے کہ میرا مقصد اپنا نام کمانا, داد وصول کرنا, شاعروں کی عادت ہوتی ہے ان کو داد چاہیے, یہ جنرل بات کر رہا ہوں ہر شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہ کہ کچھ بھی نہیں, میرا مدعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہے, مجھے کوئی اس کی مطلب ہے کہ داد نہ چاہیے نہ مطلب تحسین چاہیے نہ کوئی دولت چاہیے کچھ بھی نہیں. ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا, بس آقا قبول فرما دے, نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. مکتے سے پہلے کہی مکتے کا ابتدا بتا دیں, نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت, نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت, اس سے بھی ان خلعتوں سے رشتہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, ہمیں بھی رضا کے صدقے میں ہمیں بھی ان خلعتوں سے رشتہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمدللہ اس وقت ہم فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے احاطے میں موجود ہیں. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہاں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟
نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسل یہ بولے, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا.
سبحان اللہ, بھائی سائل بھی ہیں اور ماشاءاللہ ثنا خان بھی ہیں. مسجد اقصیٰ میں نماز, ایک نماز کے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اللہ ہم سب کو, یہ تاریخی مسجد ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے, اللہ کرے کہ یہ مسلمانوں ہی کے پاس رہے اور اس میں ہمیں حاضری کا شرف بھی ملے. اللہ کرے نمازیں بھی پڑھیں اور وہاں تو قدم قدم پر یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ملیں گی انشاءاللہ, کبھی نہ کبھی حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اس طرح کرتے ہیں, اس طرح ماں عورتیں بھی کرتی ہیں اس طرح, کہ وہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سنتے ہیں یہ لوگ, تو یوں یہ عورتیں مرد سب بھی کرتے ہیں تعظیمن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک تعظیم کا ایک نیا طریقہ ہے, یہ کتابوں میں نہیں پڑھا, اور ہر وہ طریقہ جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اچھا ہے, اچھی نیت سے کریں گے ثواب ملے گا. تو مجھے کیونکہ ترکوں کا مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ وہاں عشق بہت ہے, جب یہ مکہ مدینے کی خدمت پر معمور تھے ترکوں نے تو بڑا ادب کیا ہے, بہت ادب کیا ہے, ان کے ادب کی داستان تاریخ میں ملتی ہیں الحمدللہ. تو یوں عاشقان رسول نے ایسا کرتے ہیں, تو میں نے بھی ان کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی بھی کرنا چاہے تو اس کو کوئی منع نہیں ہے, جو کرے اس کو کوئی منع نہ کرے, جو نہیں کرتا اس کو مجبور نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد. ایک سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معجزہ, میرا جو نبی کا جو معجزہ ہے, اس کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟
اس پر جیسے مسجد الحرام سے مسجد اقصا تک، یہ تو نص، اس پہ نص قطعی اس کو بولتے ہیں قرآن کریم کے نص دلیل. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. ترجمہ کنز الایمان، باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. تو یہ کہ مسجد حرام جس میں کعبہ شریف ہے، تو مسجد الحرام ہے اس مسجد کا نام. اس مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا تک، یہ قرآن میں بالکل واضح ہے، اس میں کوئی تاویل اس کی نہیں لی جائے گی. تو اس پر اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، مسلمان رہے گا ہی نہیں. اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا تک کا سفر، تو اس کا تو ماننا جو ہے یہ فرض ہے، ضروریات دین میں سے، اس کا انکار کفر ہے. اور پھر مسجد اقصا سے اوپر آسمانوں تک تشریف لے جانا، تو یہ احادیث مشہورہ سے ثابت، تو اس کا منکر جو ہے، اس کا انکار کرنے والا یہ گمراہ ہے. اور اس کے بعد اوپر تک مزید جو اسفار ہوئے اور آپ نے نظارے کیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ سب جو ہے یہ اس کا انکار کرے گا تو بھی وہ خاطی ہے، خطا پر ہے، بھول کر رہا ہے وہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مسجد کریم میں جو ابھی درود شریف کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم شعبان اور رمضان میں روزانہ 700 بار درود شریف پڑھا کروں گا انشاءاللہ الکریم.
درود شریف پڑھنا ہے تو وہ درود شریف کون سا پڑھنا ہے جو مہینہ پورا ہے 700 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنا ہے؟
ماشاءاللہ جنہوں نے نیت کی اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے. جنہوں نے پوچھا انہیں درود شریف پڑھنا ہے، سیغے کا بیان نہیں، وہ کون سا پڑھنا ہے، جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں، جس میں آپ کا دل لگے. صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود و سلام ہے، درود شریف بھی اس میں سلام بھی ہے، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. صلی اللہ علی محمد، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں 700 بار، یا 100 بار یہ پڑھ لیں، 100 بار وہ پڑھ لیں، 100 بار کوئی اور پڑھ لیں، چاہے تو درود ابراہیم پڑھ لیں 100 بار، یا 50 بار، جس طرح مل کر ایک ہی درود شریف ایک طرح کے الفاظ ہوئی ضروری نہیں ہے، بدل بدل کے پڑھ سکتے ہیں. بلکہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا کہ درود شریف بدل بدل کے اس کے سیغے پڑھنا، یہ ذوق افزائی کا باعث ہے، یعنی اس سے خشوع بڑھتا ہے. جیسے نماز میں بھی صورتیں بدل بدل کر پڑھے گا نا، تو یہ اس کے لیے خشوع و خضوع اس کا بڑھے گا. اسی طرح درود شریف کا بھی ہے کہ بدل بدل کر اگر پڑھے تو، لیکن بہرحال اگر ایک ہی ایک پڑھتا ہے درود شریف تب بھی کوئی منع نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کی سیر رات ہی میں کروانے کی کیا حکمت تھی، جبکہ کہا جاتا ہے کہ سیر کا جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے.
حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں معراج کا ہونا جو ہے یہ نص سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن شریف میں بھی آپ نے سنا لیلہ کا ذکر ہے، لیلم من المسجد الحرام ہے، تو یہ رات کو یہ معراج ہوئی، یہ تو فائنل ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اللہ نے رات تو کروائی، سب سے بڑی حکمت یہ کہ ہماری کسوٹی ہے کہ ہم حکمتیں تلاش کرتے ہیں یا منن والے ہیں، اسی منن والے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر قرآن کریم میں دن کا آتا ہم دن مان لیتے، یہ تو ہے جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. اچھا اب پھر علماء نے حکمت بیان کی ہیں، وہ نہ بھی ہوتی تب بھی ہم نے تو مانا ہی مانا ہے، سمجھے، اب منن والے ہیں الحمدللہ. اچھا تو اب یہ کہ رات کو معراج کا ہونا جو ہے، اس سلسلے میں آپ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، جو مطلب یعنی کہ عمدۃ القاری کے شارح ہیں، شارح بخاری ہیں، عمدۃ القاری تو ان کی شرح کا نام ہے، تو اس میں کچھ انہوں نے بتائی حکمتیں. ایک وجہ کہ رات کا وقت خلوت اختصاص اور بادشاہوں کے دربار کا وقت ہے، یہ وقت دن کی نسبت مجلس لگانے میں زیادہ عزت والا ہے، یہ محبوبوں کی مناجات کا وقت ہے. نہ عام طور پر رات کو اولیاء کرام فارغ ہو کر، شور بھی نہیں ہوتا اور سکون کا ماحول ہوتا تو راتوں عبادت کرتے ہیں، یہ تو عام طور پر لوگ جانتے ہیں شب دار شب دار. تو یوں رات جو ہے نا، یہ خصوصیت ہے، عبادت اس میں زیادہ کی جاتی ہے. اور یہ کہ یہ خلوت کا، یہ تنہائی کا، اور یہ اس طرح کا، یہ اس میں رات میں زیادہ سوٹ کرتا ہے. ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ رات اصل ہے، اس لیے مہینے کی شروعات رات سے ہوتی ہے. رات کی سیاہی آنکھ کی روشنی جمع کرتی ہے، یہ جو آنکھ کا جو یہ اندر ڈھیلا ہے، انہیں ڈھیلے کے اندر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پتلی بولتے ہیں، بہرحال یہ کہ وہ بھی سیاہ ہوتا ہے، اور یہ ساری روشنی جمع کر کے یہ ہم سب کو دکھاتا ہے. سارے جو نظارے کر رہے ہیں یہ اسی کا کمال ہے. آپ نے سنا ہوگا موتیا ہو گیا ہے، بزرگوں کو ہوتا بھی ہے، میں نے بھی دونوں موتیا نکلوائے ہیں، تو یہ اسی میں ہوتا ہے، یہ جو بیچ میں کالا کالا جو چمکدار حصہ ہے، شاید اسی کو پتلی بھی بولتا ہوں، آنکھ کی شاید پتلی اسی کو بولتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ اصل دیکھا اس سے جاتا ہے، یہ وائٹ وائٹ جو ارد گرد جو آنکھ کے اندر، اس سے نہیں دیکھ رہے ہم، اسی سے دیکھ رہے ہیں، بیچ میں جو پوائنٹ ہے یہ مین ہے آنکھ کا، جو اس سارے عالم کو ہمارے روشن کیا ہوا ہے. یہ اگر ڈیمیج ہو جائے یا اس پر کوئی جھالا آ جائے تو یہ پھر نظر نہیں آتا آدمی کو. تو یہ کہ رات سیاہ تھی، تو پھر یہ اللہ کی شان دیکھیں، 27ویں رات، چاند رات بھی نہیں تھی، نہ چاند رات تو خیر اندھیرا ہوتا ہے، وہ جو 14ویں رات اس میں اجالا ہوتا ہے. تو معجزہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہر طرح سے عقل کو عاجز کر کے رکھ دیتا ہے. جس یعنی کہ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے نور ہیں، تو نور کو روشنی کی ضرورت نہیں. تو یہ کہ آپ اس وقت یعنی کہ یوں کائنات میں اندھیرا تھا، لیکن نور مصطفیٰ راستہ طے کرتا گیا. تو رات میں، تو خیر یہ لکھی اس طرح کی، اور بھی وہ ایک حکمت بڑی پیاری لکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کو سفر فرمایا کرتے، اور فرمایا کہ رات کی سیاہی، رات کا اندھیرا، رات کی سیاہی، رات کے اندھیرے کو لازم رکھو، کیونکہ رات کو زمین، رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے، رات کا سفر جلدی طے ہوتا ہے، زمین لپیٹ دی جاتی ہے رات کو دن کے مقابلے میں. تو رات کی اپنی خصوصیت ہے، اس میں مطلب اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اور یہ علماء کا اپنا بیان ہے مرحبا، لیکن میں نے وہی حکمت بیان کی کہ اللہ پاک نے رات کو انتخاب فرمایا، میرا ایمان ہے اس پر کہ اللہ نے جو کیا وہی صحیح ہے، قرآن نے جو فرمایا وہ صحیح 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 112% صحیح، ہر طرح سے صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم شاپ پہ جاتے ہیں، کوئی ایٹمز پرچیز کرتے ہیں، تو اس پہ 999 روپے، 899 روپے اس طرح کا پرائز لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن شاپ کیپر اس کو راؤنڈ فگر کر رہا ہوتا ہے 800-900 کے حساب سے نا، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے.
اس میں کیا رہے، 899 کا وہ بیچ رہا اپنی چیز تو بھلے بیچے، یہ حکمت ہوتی ہے 800 لگے آدمی کو، 900 بڑا فگر بن جائے گا. یہ بولا انہوں نے.
راؤنڈ فگر میں لے لیتے ہیں, یعنی 899 ہیں تو 900 روپے لے رہے ہیں, 799 تو 800 روپے لے لیتے.
اچھا, ایک روپیہ یہ لے لیتے ہیں, رکھ لیتے ہیں.
جی
اچھا اچھا, نہیں یہ رکھنا تو سمجھ میں نہیں آ رہا, دینا پڑے گا نا واپس. 899 نہ رکھتے دام اس کا, 900 رکھتے. یہ روپیہ تو قابل ہے واپسی ہے, یہ تو اس کی تو ایسی بیماری ہے کہ بس دفاتر وغیرہ جو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, اس میں بھی بعض فیسیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں کچھ کمی ہوتی ہے, کچھ رقم کا گیپ ہوتا ہے, اور وہ پورا راؤنڈ فگر لیتے ہیں, وہ رقم دیتے نہیں ہیں. یہ تجربہ میرا, یہ بظاہر تو رشوت میں جا رہا ہوتا ہے, ورنہ اگر یہ بولیں گے نا کہ میرے 4 روپے یا 7 روپے دے دو واپس, تو پھر یہ آپ کو لائن میں لگا دیں گے. پرسوں آنا, ترسوں آنا, 6 ماہ کے بعد آنا, 6 دن کے بعد آنا, یہ دھکے کھلائیں گے. پھر ایسی مطلب حرام خوری کی ایسی لت پڑی ہوئی ہے کہ بس, اور یوں یہ پتہ نہیں ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں, یہ انگارے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. اب بچے کھائیں گے, گھر کے سب افراد کھائیں گے, مریں گے ہم, ان کو بےچاروں کو کیا پتا, بچوں کو, گھر کی عورتوں کو, کہ جو یہ سترا سترا نکھرا نکھرا نظر آ رہی ہے ہمارے لیے, مطلب حرام لے آ رہا ہے, انگارے لے آ رہا ہے. تو جو بھی رشوت خوری کرتا توبہ کرے اور آئندہ نہ کرے, اور جن جن سے رشوت لی وہ لوٹانی پڑے گی, یہ بھی ضروری ہے. خالی توبہ کافی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, مشکل ہے, لیکن قیامت کی جو مشکل ہے نا اس سے اس کے مقابلے میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, یعنی آپ بولو ہم کو یاد نہیں ہے, اس کا بھی حل ہے. خیال یہ کہ اسی کو جا کے اگر لوٹا سکتے ہیں, ممکن ہے وہ آدمی ہے, آپ کو یاد ہے کہ بھائی فلاں ہے, اب فوت ہو گیا تو اس کی جو بھی وارث ہے ان کو دینا ہوگا, اور جو نہیں ملتے یا یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا کہاں گئے, تو اب اتنی رشوت کی رقم جو ہے وہ اسی شرعی طور پر جو زکات جیسے لیتے ہیں حقدار ہوتے ہیں ایسوں کو دے دیں, ثواب کی نیت نہ کرے, اس طرح دے دیں, اور توبہ بھی کرے کہ رشوت لی کیوں. اسی طرح چوری کے مال کا بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے, ڈکیتی کے مال کا بھی اسی طرح مسئلہ ہے. خالی آپ بولو گے ابھی ڈکیتیاں کرو اور ہڑپ کر جاؤ, پھر یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, تو اب ساری رقم یہ وائٹ نہیں ہو جائے گی, یہ بلیک کی بلیک رہے گی. کوئلہ سب نے دیکھا ہوگا, کوئلے کو کتنا ہی دھوئیں یہ صاف نہیں ہوتا ہے, تو یہ رقم صاف نہیں ہونے کی, یہ دینی دینی ہے. آج دے دیں تو اچھا, یہ ابھی سکے ہیں یہ کاغذ ہیں, یہ سب مشکل نہیں ہے, یہ مرنے کے بعد سانپ اور بچھو بن کر لپٹ گئے تو پھر نہیں دے پائیں گے آپ, کے آپ کس کو دیں گے, دینے کا آپ کو کوئی موقع ملے گا. اب بھی جیتے جی دے دیں, تو توبہ کر لیں, سچی کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے, توبہ کے تقاضے پورے کرنا بھی نصیب فرمائے.
رشوت لینے والے اگرچہ بہت ہی گندہ اور برا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس بات سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے کہ بھائی پیسے دے کے چھوڑ جائیں گے, جیسے کہ گاڑی چلانے والے یا اس طرح موٹر سائیکل چلانے والے, تو اس ان کو اگر یہ لائسنس وغیرہ اور یہ یار پکڑ لیں گے دے دیں گے 20-25 روپے, 50-100 روپے دے کے نکل جائیں گے, تو ایسا بھی یہ اس ان کو بھی, کیونکہ لینے والے اگر ہیں تو دینے والے بھی مطلب کہ ان کو انہوں نے اپنا ہاتھ کھلا رکھا ہوا ہے, تو ان کو بھی سمجھا دیں گے یہ کیا کریں ایسا.
یہ حدیث شریف میں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت دینے والے لینے والے دونوں جہنمی ہیں, جو دے رہے ہیں وہ بھی جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں, بلا وجہ دے رہے ہیں. لائسنس بناؤ نا یار, کیا مسئلہ ہے, اپنے کاغذات رکھو, لائسنس رکھو, نو پرابلم. اب اگر وہ لے رہا ہے رشوت یا کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ اب ظلم کر رہا ہے, رشوت نہ دیں اس کو, اس سے فائٹ کریں آپ, یعنی فائٹ سے مراد جو بھی ٹاکنگ کی جاتی ہے, وہ کاغذات پورے ہیں, اب کیا کریں آپ. پھر بھی اگر کوئی ایسا واقعی وہ ظلم کر رہا ہے, اس کو ظلم تسلیم کرے شریعت, تو اب اگر کسی نے دے دی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے, تو دینے والا گناہگار نہیں ہے, لینے والا پھر بھی انگارا ہی لے رہا ہے, حرام کھا رہا ہے.
امیر السنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے مساجد میں دو یا تین صفیں ہی ہوتی ہیں مختلف اوقات میں، لیکن بالخصوص فجر میں دو یا تین صفوں سے زیادہ نہیں دیکھا گیا، کیا اس صورت میں مسجد کے اندر کا مائک استعمال کرنا مناسب ہے یا نہ استعمال کرنا مناسب ہے، جبکہ امام کی آواز بآسانی تیسری صف تک پہنچتی ہو؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں.
اس میں موقع محل کے حساب سے ہی ہو سکتا ہے، بعض اوقات مسجد میں اتنی ایک صف بھی ہوتی ہے اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اگر امام صاحب قرآت کریں گے نا تو پہلی صف کے کونے تک آواز نہیں پہنچے گی، یا وہ تکبیر کہیں گے تب بھی نہیں پہنچے گی، بعض اوقات آواز امام کی کمزور ہوتی ہے. اچھا، اب بھلے دس صفیں، دسوں صفوں کے بیچ بیچ میں امام صاحب کی آواز پہنچ جائے گی، لیکن پہلی صف کے کونوں تک نہیں پہنچے گی، تو اس سے موقع پر ظاہر ہے کہ اسپیکر کی ضرورت ہے، ایک دو تین صفوں کا اس میں وہ حساب نہیں ہے. اچھا، اب یہ کہ مائک کی کوئی حکمت ہے، فوائد ہیں مائک کے، مثلا یہ کہ مائک میں آواز کی کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اگر کوئی مائک رکھتا ہے کہ نمازی کم ہے لیکن کوالٹی ایسی آواز کی جائے گی کہ لوگوں کو یعنی کہ نماز میں خشوع آئے گا، لطف آئے گا، تو اب بھی کوئی حرج نہیں ہے تھوڑے ہو نمازی. منع وہاں کیا جائے گا کہ جہاں مطلب یعنی کہ بلا وجہ اتنے مائک کھول دیتے ہیں، پھر وہ تو اذان پر بھی ممانعت آئے گی، اذان کے جو اسپیکر جو ہیں یہ لوگوں کے گھروں پر باندھتے ہیں اور اذان کی آواز سن کر، ٹھیک ہے، اذان کی آواز پہلے تو اسپیکر تھے نہیں نا، پہلے نہیں تھے، اذان میناروں پر دی جاتی تھی، اسپیکر پر جائز ہے اذان دینا، مائک پر اذان دینا جائز ہے، لیکن اتنی آواز پھر اس میں لگتی ہے ریس لگتی ہے کہ اس کی مطلب جیسے دو تین مسجدیں علاقے میں تو وہ اپنے اپنے مائک لگائیں گے، ارے ہماری آواز دور تک، ہماری آواز، وہ دور دور تک اسپیکر لگاتے ہیں. واٹ از دس، یہ کیا ہے کہ جس سے لوگوں اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں لگتے تو آپ کی مسجد کی آواز بھلے آدھی دنیا میں پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا نام گونج رہا ہے چاروں طرف، لیکن بعض اوقات ایسی آواز ہوتی ہے کہ تکلیف پہنچتی ہے، اس کا تجربہ خود مجھے بھی ہے. یعنی کہ اب جیسے میں بوڑھا آدمی، میں مطلب اب مسجدوں میں بھاگ بھاگ کے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اب میں لیٹا ہوں، اب زوردار مسجد سے اذان کی آوازیں آتی ہیں تو ایک دم زور سے آتی ہے، یہ میں تجربہ بتا رہا ہوں، آنکھ بعض وقت کھل جاتی ہے. اسی طرح چلو مریض ہے بےچارا، وہ نہیں پڑھ سکتا مسجد میں جا کر، وہ ٹیبلٹ کھائی ہے غریب نے اس کی نیند کی، اب وہ اذان اسپیکر اس کے گھر کے پاس مروت نہیں، بےچارے منع بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ برا بھلا بولیں گے، اذان آدمی چپ ہو جائے گا، وہ آنکھ کھل جاتی ہے، اس کی دوائی بھی بیکار بےچاری ہے. پھر چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہو تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے رات، صبح صادق کے وقت تو فضا صاف ہے، اس کے گھر پر اسپیکر کا منہ ہے، اور وہ جو بچہ اٹھتا ہے اور جو دھمال کرتا ہے، یہ سب قابل غور باتیں. ہم لوگ یعنی کہ یوں اپنے آپ کو بڑا عقل مند ہوشیار اور پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن واقعی عقل سے واسطہ بہت کم لوگوں کو پڑتا ہے. یہ تکلیف کسی کو نہیں ہونی چاہیے، چاہے اذان ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے نعت شریف پڑھی جائے. میں نعت خوانوں کو بھی اور نعت خوانیاں جو کرتے ہیں ان کو ہزار مرتبہ میں مدنی چینل کے ذریعے سمجھاتا رہتا ہوں جو مجھے سنتے رہتے ہیں، اس طرح ساؤنڈ رکھ کر اور گلی کے اندر تم لوگ یار آدھی رات تک وہ دھومے مچاتے ہو، کسی کو سونے دو گے کہ نہیں یار؟ دن کو بےچارے جو کام دھندے پر جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا، عورت بےچاری اس کو دن بھر کام کرنے ہوتے ہیں، وہ سوئی ہے، بچے چھوٹے بےچارے یوں جھبک کے جاگ جاتے ہوں گے، چیختے ہوں گے، اور تم بورڈ لگا دیتے ہو کہ آج رات سونا منع ہے. یہ سب ہو رہا ہے، کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا، ہمارے یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ رسول کے لیے کرنا ہے نا، مسجد میں کرو نعت خوانی، اپنے گھر کی چار دیواری میں کرو، مائک بھی اندر میں آواز جائے. یہ محلے کو کیوں سناتے ہوئے؟ بےچارے ان کے اور بھی تو مشاغل ہیں نا، کوئی نماز پڑھنا ہے، نفلیں پڑھنی ہے، کسی کو تلاوت کرنا ہے، درود شریف پڑھنے ہیں. اب آپ بولا ہماری نعت سنو، ہماری خوشی لانی سے محسوس ہوں، آپ لطف اٹھائیں، تو ان کو کتنا دل جلتا ہوگا ان کا. یہ سب کو سمجھنا ہے. اسی طرح مطلب تو مسجد کا معاملہ جو عرض کیا، تو اگر ضرورت ہے تو مائک چلے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور اگر واقعی ضرورت نہیں ہے کہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہوگا کہ یہ تھوڑے سے نمازی ہوتے ہوں گے اور کوئی مائک کے بھی ٹھکانے نہیں ہوتے، مائک بھی گرگراٹی کر رہا ہوتا ہے، اب یہ بوڑھے کھسٹ کو پھر سائڈ میں رکھے آدمی بغیر اس کے پڑھے، یا پھر اچھی کوالٹی ہو مائک کی کہ جسے لوگوں کو کوئی سرور آئے اور خوشیوں میں اضافہ ہو، یوں کر کر کے. یہ جو مائک ہے نا، یہ مطلب کباڑیوں کو دو ہے، اچھا مائک لو. اللہ کے بندے دینے والے ہیں، نہیں دیتے سے نہیں ہے، مسجد پہ دیتے ہیں لوگ، دینے والے دل کھول کے دیتے. آپ کوشش کرو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو یار. اپنے بیٹے کی شادی میں جو ریکارڈنگ کی تھی، یہ کر دن دن یہ کر رہے تھے کیا؟ نہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، میں سمجھا رہا ہوں. اپنی ذات کے لیے کوالٹی سپر کوالٹی، اللہ کے گھر کے لیے جو بھی ہے آپ کے سامنے. اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
ہمارے ایک مبلک کا ہوا ہے کہ وہ ان کا ایک بیان تھا ایک جگہ پر، تو وہ جیسے بعض وقت مکان کے لون بنے ہوئے ہوتے ہیں باہر، پارک ان کے اپنے باغیچے وغیرہ، تو اس میں ایک جگہ ہوتی ہے پارکنگ وغیرہ، وہاں ان کا کوئی اجتماع تھا. تو اب کیا آس پاس کے سارے اسی طرح کے مکان ہوتے ہیں، تو وہاں بھی پھر وہ ہمارے مبلک نے کیا کیا کہ جب اس کا بیان تو شروع تو کہ یار آواز اتنی رکھیں کہ جتنے اندر لوگ ہیں وہی سن سکیں، ورنہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اتنی بڑی بڑی یعنی یہ اس طرح کے لوگ بھی، حالانکہ محفل اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے، اجتماع اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن وہ اسپیکر اتنا بڑا رکھتے ہیں کہ جیسے آس پاس والوں کو واقعی اس کی اجازت ہے ہی نہیں کہ جناب آپ اگر میرا بیان سننے کے لیے نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، میں اسپیکر کی آواز لے کر آپ کے گھر میں خود ہی آؤں گا، اور بس میں بھی دیکھتا ہوں آج آپ کیسے سوتے ہو، کیسے آرام کرتے ہو. تو انہیں بھی تو انہوں نے کیا ہمارے مبلک نے کہ بھائی آواز اتنی رکھیں یا بالکل کم کر دیں. اچھا کم کی، اس کے بعد بھی اس کو فیل ہوا کہ یہ کم نہیں ہے، کیونکہ سب کم کرنے کی وجہ سے آپ کبھی نہیں کہتے کہ وہ نمک کم کر دو یا تیل کم کر دو، تو سمجھ نہیں پڑتی کم کتنا کر دو. پھر آپ نے ایک دفعہ کہنا شروع کیا کہ یار میری مراد آدھا کر دو، آدھا کر دو، یعنی کہ جب ہم بولے کم کر دو تو وہ کم بھی نہیں سمجھ میں آتے کہ کم کتنا کم ہوتا ہے. تو بالکل اس کو دماغ لگانا پڑتا ہے، کوئی کامن سینس یوز کرے کہ کم سے مراد یہ کم ہے، ورنہ تو صرف فارمیلٹی کے طور پر مبلغین کا یا نعت خاں کا کہہ دینا کہ ذرا آواز کم کر دو، تو آواز کم وہ ساؤنڈ والا بےچارا اس کو سمجھ شاید اتنی پڑتی نہیں ہے. تو اتنا ہی کریں کہ جتنا مطلب کہ جو لوگ بیٹھے ہیں، میرے سنت نے یہی ہم کو سمجھایا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک آواز پہنچ جائے، یہی کفایت کرتا ہے. بس جو نہیں آئے تو ان کو آواز جا کر ان کے کان میں پہنچانا اس کا کیا بنتا ہے. تو ہمارے مبلغین نے ایسا کیا تھا، تو میں نے کہا چلے میں آپ قرض کر دوں.
ماشاء اللہ، نہیں بالکل ہونا چاہیے سر، حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا چاہیے، بےچاروں کو پتا نہیں ہوتا. اس میں یہ کہ آدمی تجربہ کرے کہ کہاں تک آواز پہنچتی، یہ بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اپنے حساب سے کام کر دی، اب باہر نکل کر تھوڑا دور چل کے دیکھ لے گے کہاں تک آواز ایسی آ رہی جس سے تکلیف ہو، یہ دیکھ لے، یہ بھی سمجھ پڑ جائے گی. پھر یہ کہ سناٹے میں آواز زیادہ ہوگی، رات دیر ہو گئی نا، چہل پہل رک گئی، گاڑیاں رک گئی، تو آواز اور کھل جائے گی، اور نیچے لے آئے. اور دن کا بازار کا وقت ہے یا بازار کا ماحول ہے، اس میں بازار میں آواز اتنی نہیں گونجے گی. تو یہ مطلب سب سمجھنا ہے. یہ جیسے اب محفل نعت میں جو میں سمجھاتا رہتا ہوں، اگر بڑی سطح کے جو نعت خوان ہوتے ہیں نا، یہ سمجھانا شروع کر دینا جو ان کو بلاتے ہیں، ان کو کہ دیکھو مائک اس طرح ہوگا تو ہم آئیں گے، بنا نہیں آئیں گے، یہ سب صحیح ہو جائیں گے. محفلیں جو کروانے والے ہیں نا، ان کو محفل میں کامیابی کرنے کے لیے بڑا نعت خوان چاہیے. تو بڑا نعت خوان آئے گا تو لوگ جمیں گے نا، اچھا ہے، ہونی چاہیے نعت خوانی، خوب ہونی چاہیے. اور بڑا نعت خوان بھی آئے اور بالکل لوگوں کو تڑپائے رلائے، اس سے کون منع کرتا ہے، لیکن یہ کہ کسی کی تکلیف کا باعث تو نہ بنے، جو بھی ہو شریعت کے دائرے میں رہ کر تو وہ اگر اس طرح کے کئی نعت خوان ہیں تو یہ اگر بولنا شروع کر دینا کہ بھائی ہم اس طرح ہوگا تو آئیں گے، اس طرح ہوگا تو آئیں گے، ان کی سنی جائے گی، میری آپ کی نہیں سنی جائے گی، ہماری نہیں سنیں گی، نہ ہماری یہ سننے کے لیے آتے ہیں. اس طرح کے لوگ آتے ہوتے تو کبھی کے سدھر جاتے ہیں، آتے کم ہیں. تو یہ کہ یہ نعت خوان اگر مبلک بن جائیں گے نا، یہ سب میرے مدری بیٹے ہیں، تو ان شاء اللہ فائدہ ہوگا، ان کی وجہ سے محفلیں جمتی ہیں. یہ ایسا چھوٹا نعت خوان بولے گا نا میں نہیں آؤں گا. تو بولے گا تیرے کو بولتا کون ہے کہ ہاں بھائی گلی سے بھی مت گزرنا, اس کو منع کر دیں گے. تو یہ نہ بولے کچھ, لیکن جس کی آواز اسے سمجھتے ہیں سب کے بڑا نات کون کون ہوتا ہے, چھوٹا کون ہوتا ہے.
ان کو آواز تھوڑی سی جیسے جو بھی اس طرح کی آواز اپنی چاہتے ہیں تو وہ مانیٹر اور یہ سارا ان کے کوئی دو چار جملے سے چلتے ہیں نا, تو وہ تو اس میں بعض اوقات یہ میں نے مجھے میری معلومات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پھر بعضوں نے کیا کیا کہ اپنے کان کے اندر وہ لگا لیتے ہیں
ایئر فون
لگا لیتے ہیں, تو وہ جو مانیٹر جو کام کر رہا ہے جیسے ان کو آواز بہت اونچی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان کو کان میں لگ جائے کہ میری آواز صحیح جا رہی ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اپنے کان کے اندر وہ ہیڈ فون لگا لیتے ہیں اور ان کا وہ کام ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات اس کو بھی مجھے پتا چلا ہے کہ یہ سارا بھی کر لیتے. تاہم جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو اگر سنجیدگی کے ساتھ اگر نعت خوان مبلغین یا جو بھی اس طرح کے ہیں مساجد کے کمیٹی والے اور جو مجالس کے جو ہمارے اسلام آباد ہوتے ہیں سب کو چاہیے کہ وہ مدنی پھولوں پر عمل کریں, اور یہ کہ آپ کے قریب رہنے والے مسجد کے قریب رہنے والے آپ کے نظام و انتظام سے خوش ہوں, مسجد کی ساؤنڈ سے بھی اور مسجد کی صاف صفائی اور ستھرائی سے بھی. ماشاءاللہ
اس میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ بعض لوگ بولتے ہوں گے یار ہم کو آواز نہیں آتی ہے تھوڑا آواز بڑی رکھو, یہ اتنا ان کو پھر سمجھانا نہیں آتا. ایک نے بھی بول دیا نا آواز بڑی رکھو تو بولے لوگ بولتے ہیں, لوگ کس کو بولتے ہیں اور ایک بندے کو کیا بولتے ہیں یہ بھی نہیں پتا آپ کو یار.
یہ بات
وہ بولنے والے جوان ہوتے ہیں یا صحت مند ہوتے ہیں, جن کے گھروں میں بوڑھے ہوتے ہیں نا, بوڑھے بھی کیا وہ اولڈ ایج بالکل یعنی کہ ریٹائرڈ صاحب کے بےچارے ہوتے ہیں, تو وہ نہیں یار ان کو نیندیں نہیں آتی, ان کے سکون برباد ہوئے پڑے ہوتے ہیں, ان کو کوئی سچکا نہیں پڑتا ہوتا, تو یہ ان کو تکلیف. پھر چھوٹا بچہ یعنی کہ 999 یعنی 1000 میں ایک کم ہے وہ بولتے آواز بلند رکھو, کسی گھر میں ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ چونک کر جاگ جاتا ہے, تو اس بچے کا لحاظ کرنا پڑے گا, 999 کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. بندوں کو چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہو چاہے 100 سال کا بوڑھا ہو تکلیف مت دیجئے, تکلیف نہیں دینی ہے کسی بھی شخص کو, یہ دیکھنا آپ کو.
تکلیف کا موضوع آپ لے کر اس وقت چل رہے ہیں, تکلیف مت دیجئے. بدقسمتی کے ساتھ اس وقت ہمارے یہاں اسٹریٹ کرائم جس کو کہتے ہیں چوری ڈکیتی لوٹ مار یہ بہت بڑھ گیا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. مجھے بھی کہا گیا ہے کہ امید سنت اس حوالے سے دعا بھی کریں, کچھ سمجھائیں بھی کیا ہونا چاہیے, بڑا مطلب لوگ اس وقت آزمائش میں.
اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. مجھے بھی پتا چلا ہے کہ اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں, اب وہ ایک خبر تو یہاں تک بھی پڑی ہے, اللہ بہتر ہے درست ہے کیا کہ کسی علاقے میں گھیر لیا گاڑیوں کو راہگیروں کو اور 100 افراد کو لوٹا گیا کراچی میں, خدا جانے میں نے پڑھا تھا ویسے تو اس طرح کے مطلب نہیں پڑھا نہیں تھا بلکہ کوئی کلپ سنا تھا کسی چینل کا, 100 کرائم ایک جھٹکے میں. تو یہ کہ اگر اس طرح کا ہو رہا ہے اور لوٹ مار مچی ہوئی ہے تو اب یہ چور ڈاکو جو ہے یہ تو میری سنیں گے کب, یہ اگر ہماری سنتے ہوتے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے, سنتے نہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تاہم یہ کہ اللہ کرے کہ کوئی سن رہا ہو, ان کے گھر والے سن رہے ہو کہ یہ جو کرتے ہیں تو یہ مال ناک ایک تو چھینتے ہیں جو کہ حرام ہے اور بہت گناہ کا کام ہے, یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن ہو, یعنی نور ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے کہ لوگ اپنے مال کو ترستی نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہ جائیں. یہ میرات المناجی جلد اول پیج نمبر 73 پر مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں, یہ تو آگے جو ہے یہ تو بخاری شریف بخاری و مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ میں نے بیان کی. اچھا اور اس کی شرح میرات المناجی میں ڈکیتی میں 3 جرم ہوئے, ایک غیر کے مال پر ناجائز قبضہ, نمبر 2 ظاہر ظہور دوسرے کا مال چھین لینا یعنی علل اعلان دوسرے کا مال چھین لینا, نمبر 3 دل کی سختی کہ لوگوں کی حسرت اور آہو بکا پر ترس نہ کھائے، کہ جس کو لوٹیں گے وہ بڑی حسرت سے دیکھے گا کہ میرا مال لے کے جا رہا ہے، یا روئے گا چلائے گا، مطلب بعض اوقات رونے چلانے والے کو فائر بھی کر دیتے ہیں لوگ کہ ہم کہیں پکڑے نہ جائیں، یا غصہ آ جاتا ہے ان کو. تو یہ گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں، لہذا یہ گناہوں کا یہ ڈکیتی جو یہ گناہوں کا مجموعہ ہوئی جو مومن کے شان کے خلاف ہے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مال کی حفاظت کریں، خیر بیچارے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ کہ ان کے سامنے بھیڑ جاتے ہیں، بھیڑنے میں خطرہ ہوتا ہے، ان میں یہ فائر بعض اوقات کر دیتے ہیں، بندے کو مار دیتے ہیں. اس لیے اگر موبائل فون دے رہا ہے دے دے، یا جیب خالی کر کے دکھا، تو اس میں میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت اگر اس کے پاس ہے سامان تو پھر رسک نہیں لینا چاہیے، جان ہے تو جان ہے دے دینا چاہیے. یہ ایک مشورہ ہے کہ ایسے ہوئے کیس کہ یہ پھر فائر کر دیتے ہیں.
ان حالات میں جبکہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، میری یہ بھی درخواست ہے تمام دیکھنے سننے والوں سے کہ زیادہ تر رات میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، چوکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح گاڑیاں کھلی رکھ کر یہ مطلب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں. اب حالات ایسے ہیں نہیں، بہت مطلب کہ یہ کرائم بڑھ رہا ہے، تو جیسے میرے سنت نے ارشاد فرمایا تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، ایسے موقع پر نہ جائیں، رات کو نہ نکلیں، یا نکلنا ہے تو اس طرح کی احتیاطوں کے ساتھ نکلیں، سوچ سمجھ کر رہیں میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو جن کے ساتھ وہ شاید وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، تو کچھ احتیاطیں ہمیں بھی اپنی طرف سے کرنی چاہیے. کہ اچھا میں حضرت سے یہ بھی عرض کروں گا، ادھر شوف ایک ورڈ ہے، یعنی اپنی چیزوں کو بہت زیادہ نمایاں کرتے رہنا، اور لوگوں کو مطلب لوگوں کی نظریں پھر آپ کی طرف چلی جاتی ہیں کہ یار اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، تو دو چار دن وہ ٹارگیٹ پر رکھتے ہیں کہ یار یہ روزانہ آ کے یہاں بیٹھتا ہے، روزانہ یہاں کے چائے پیتا ہے، روزانہ دوستوں کے ساتھ یہاں بیٹھتا ہے، روزانہ یہ یہاں پر گاڑی پارک کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ایک دو دن شاید میرا کو لگتا ہے مانیٹرنگ کرتے ہوں گے، پھر ایک دو دن کے بعد وہ اس کے ساتھ کام ہو جاتا ہوگا. تو ایسی صورت میں بھی عام لوگوں کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟
احتیاطیں کرنی چاہیے. ایک پرانا واقعہ یاد ہے، اس لیے میں مسکرا رہا تھا، ماضی کی یاد، کہ ان دنوں بھی کراچی میں کچھ کڈنیپ کے اور کیس تھے، مطلب کچھ جیسے آج کل آپ بتا رہے ہیں تو کچھ بڑا ہوا ہوگا. تو ایک پارٹی آئی باہر ملک سے، اور وہ اس کا اپنے انداز تھے، میں نے اس کو سمجھا، میں نے کہا اسلامی بھائی بن جا، یہ اٹھا جائیں گے تو مصیبت ہو جائے گی. تو پھر اس نے یہاں جو دکان ہے نا اپنے فیضان مدینہ کی، وہاں سے وہ ہمارا جو مدنی سوٹ جس کو بولتے ہیں کرتا شلوار یا پاجامہ خرید کے پہن کر یہاں آنا جانا رکھا اس نے. حکمت عملی کہ مطلب اپنے ٹھاٹ ٹھٹھارا دکھائیں گے نا آپ، مطلب یہ فریم سونے کی نہیں ہوگی لیکن تھوڑا گولڈن کلر ہوگا، آپ نے ڈاکوں کو اتنی شناخت بنی ہوتی ہوگی نا، اور گولڈن فریم، گولڈن پین، پین لاکھوں روپے کی آتی ہے، لیکن اس کے 32.5 روپے والی والے پین ہو، گولڈن ہو، خوبصورت ہو، ڈاکو کی نظر آیا تھا مفت میں مارا جائے نا بندہ. تو یہ کہ گجراتی کہاوت ہے، چیتنا نر سدا سکھی، محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. تو جیسا موقع، ابھی بالکل خالی آدمی ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی سنا کہ اس پہ یہ نہیں ملتا نا کچھ اس کے پاس ہے، تو ان کی کچی ہوتی ہے، ناک کٹتی ہے تو پھر اس کو ٹوک دیتے ہیں. یہ بڑے بتاؤ عجیب پاگل لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈاکو اور یہ چور، بالکل رف کوالٹی ہے، تھرڈ کلاس لوگ ہوتے ہیں. دنیا میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی ٹکے کا بھروسہ نہیں کرتا، پولیس کے ہاتھ میں آتے ہیں تو دے مارے کھاتے ہیں، اور جو ان کا اثر ہوتا ہے بعض اوقات پوچھو مت، کئی بار یہ مقابلے میں مارے بھی جاتے ہیں. تو یہ ان کی زندگیاں ایسی کتوں سے بدتر زندگیاں ہوتی ہیں، اور چھپے پھرتے ہیں کہیں کوئی پتہ نہ چل جائے. ایسی زندگی کیا کرنی ہے، توبہ کرو، اللہ اللہ کرو، آ کر ایک عام نارمل مسلمان کی طرح جیو یار.
کیا ڈاکو سچی توبہ کر کے کوئی نیک بندہ بن سکتا ہے؟
کیوں نہیں بن سکتا. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، ایسے ڈاکو تھے یہ اپنے دور میں کہ بچوں کو مائیں ڈراتی تھی کہ فضیل فضیل آ جائیں گے ڈاکو، بچے روتے ہوئے چپ ہو جاتے تھے، اتنا ان کا وہ ایک شور آتا. لیکن جب ان کو چوٹ لگی دل پر وہ آیت پڑھو نا آپ کو یاد ہوگی.
الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں.
تو یہ آیت کسی قاری نے پڑھی, بل یہ سنی انہوں نے, کہ عرب لوگ تھے, عرب بھی جانتے تھے, لیکن تو جب یہ اللہ کا کلام انہوں نے سنا اور تو دل پر ایک دم چوٹ لگی اور یہ کہہ اٹھا کہ یا اللہ وقت آ گیا, وقت آ گیا, توبہ کی. جن جن سے لوٹا تھا مال واپس کیا اور جو بھی حقوق کی بات, تو یہ لوٹانے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ معافیاں تلافیاں توبہ تلا جو بھی ہوتا وہ کیا انہوں نے, اور بہت بڑے ولی اللہ بن کر یہ ابھرے کہ آج بھی ان کی کتابوں میں ان کے تقوی کے واقعات ملتے ہیں, ایسے پرہیزگار متقی بہت بڑے عالم. تو اللہ پاک کی رحمت کے خزانے میں کیا کمی ہے. وہ ہے نا وہ کسی کا شعر ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ کی رحمت تو عام بٹ رہی ہے, لینے والا چاہیے.
آج معراج کی رات, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے تعلق صاحب ابھی بیان کر رہے ہیں وہ چوری میں ڈکیتی میں آگے نکل گیا ہو, یا گینگ کا بندہ گینگ کا نمائندہ بن چکا ہو, یا اس کے گھر میں پتا ہو کہ یہ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے گھر بیٹھا فیضان مدینہ میں بیٹھا یا کسی بھی اجتماع میں بیٹھا, یا کبھی سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے کہ بعد وقت لوگ آ جاتے ہیں, کیا پتا کہ یہ آج ہی رات اس کو توبہ کی توفیق عطا ہو جائے اور وہ رجوع کر لے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے.
بالکل بالکل, اس کے کلپ بھی ہمارے تو ہوتے ہیں, اس کے بھی ہو سکتا ہے کلپ بنے, کوئی اچھا سا مختصر ہوگا تو یہ وائرل ہوگا, تو اس طرح کے لوگوں کے پاس بھی پہنچ سکتا ہے کہ یہ سنیں اور ان کا دل لرز جائے, توبہ کر لیں. اور جو جانتے ہیں وہ سمجھائے, گھر کے افراد ایسوں سے متفق ہوں یہ ضروری نہیں ہے, ایک بھائی ڈاکو ہوگا ایک نمازی ہوگا, تو اس طرح یہ لوگ بےچارے سمجھاتے ہوں گے, لیکن وہ جو ڈاکو یا بدماش ہوتے ہیں نا ان سے گھر والے بھی ڈرتے ہوتے ہیں, ماں باپ بھی بےچارے ہاتھ جوڑتے ہوتے ہوں گے کہ اس کو چھیڑیں گے تو پھر ہم کو پریشان کرے گا. بھائی کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا ہے, السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میرا کام ہے, تکمیل اللہ پاک فرما دے گا, کوشش کریں اگر کسی کو جانتے سمجھاتے رہے. کہ کوئی بھی نارمل مسلمان جو ہوتا ہے نا, ایک مہذب مسلمان, وہ کبھی بھی ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا, وہ کہ نہیں یہ غلط یہ غلط, بلکہ خود ایسا جو کرتے ہیں ان کو بھی کبھی تو ضمیر بولتا ہوگا یار میں کر غلط رہا ہوں. اور اپنے مال کی خود حفاظت بھی کریں, جیسے کہ وہ یا جلیلو جیم سے یا جلیلو, جو 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب وغیرہ پر دم کر لے انشاءاللہ الکریم چوری سے محفوظ رہے. دکان یا مکان یا مال و اسباب پر روزانہ یا اللہ 49 بار یعنی 49 ٹائم پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی. یہ چوری ڈکیتی بھی نقصانات میں آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
دل ہائے گناہ
مغلوب شباب.
Yeah. بچایا کیا ہے دارالامان میں پہنچے دارالامان میں جناب فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. حضرت صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ ہماری مسجدیں پہلے ہی ویران ہیں, تو مسجدوں سے ہمارا پہلے دل دور ہوتا چلے جا رہا ہے, جگہ جگہ ادھر ادھر طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا نظر آتے ہیں, اور مزید جب یہ شب معراج شریف کی رات آتی ہے, شب برات کی رات آتی ہے, شب قدر کی رات آتی ہے, جب ہمیں مسجدوں کی طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں روک کر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ ان راتوں میں جاگتے ہو, روزے رکھتے ہو, یہ کہاں لکھا ہے؟ ہماری حضرت صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہماری اس معاملے میں اصلاح فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
یہ بڑی راتوں میں عبادت کرنا, نفلیں پڑھنا, روزے رکھنا بڑے دنوں کے, یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے الحمدللہ. دم کرتے ہیں جن کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ ان پر تنقید کرو, ان کو مسجدوں سے روکو, وہ اپنے لکھا کرتے ہیں, ہم اپنا لکھا کرتے ہیں قسمت کا. اللہ ہماری قسمت اچھی کرے. یہ شب معراج کے بارے میں, خاص کر یہ رجب شریف کے پورے مہینے کے بارے میں, یہ بڑے فضائل حدیثوں میں وارد ہوئے, اور یہ حرمت والا مہینہ ہے, ماہ حرام, حرام بنے حرمت والا, عزت والا, یہاں مراد عزت والا مہینہ, چار مہینے عزت والے جن میں یہ رجب بھی شامل ہے. رجب کا پہلا روزہ یہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ, دوسرا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ, تیسرا 1 سال کے روزوں کا کفارہ, اور باقی روزے ایک ایک مہینے کے. اور رجب کی 27ویں تاریخ کی ابھی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے. اس کا حوالہ فضائل و شہر رجب للخلال پیج نمبر 76. اور ایک اور روایت بڑی پیاری ہے, ستائیسویں رجب شریف کی عظمتوں کے کیا کہنے. اسی تاریخ میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ ہوا, عطا ہوا, یہ تو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے اس کو. 27ویں رجب شریف کو یہ معراج شریف ہوئی تھی, شب 27ویں, اس کی اپنی عظمت اور فضیلت ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے, 100 برس کی شب بیداری کی, یعنی اللہ کی یاد میں جاگا, شب بیداری. یوں تو کتے بھی جاگتے ہیں رات کو, یا علی موالی بھی رات کو بھٹک رہے ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت میں جنہوں نے رات گزاری شب بیداری کی. اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے, آج کی رات جیسے 27ویں رات, بعض ملکوں میں کل رات گزری, مدینے میں کل ہو گئی, اور باقی کئی ملکوں میں آج بھی ہے, جن میں ہم پاکستان میں بھی آج بڑی رات سے ہم اس وقت الحمدللہ مشرف ہیں. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی عبادت ہے, دین سیکھ رہے ہیں ہم, آقا کی ثنا خوانی کر رہے ہیں, سب عبادت ہے الحمدللہ. ہم کوئی معاذ اللہ کو گانے نہیں بول رہے, میوزک نہیں چلا رہے, مذاق مسکریاں نہیں کر رہے, اللہ کی رحمت سے سب عبادت میں لگے ہوئے. تو اس طرح جو رات عبادت میں گزارے اور دن کو روزہ رکھے, یا اکیلے میں گھر میں عبادت کرے, نفلے پڑھے, درود شریف پڑھے, بیٹھے بیٹھے دینی کتابوں کا مطالعہ کرے, اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی عبادت میں آ جائے گا. نیک کام جو بھی ہے رات کو یہ کرتا رہے تو یوں انہیں, اور پھر دن کو روزہ رکھ لے, یہ 100 سال کے انہیں وہ اس طرح ایسا شک کے جیسے اس نے 100 سال کے روزے رکھے. یہ حدیث شریف کا حوالہ شعب الایمان جلد 3 پیج نمبر 374, حدیث نمبر 3811. اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں مطلب رجب شریف کے فضائل میں الحمدللہ. تو بعض لوگ مطالعہ نہیں کرتے, اور یوں مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو بےچارے بول دیتے ہیں، تو اس وقت میں آدمی خاموش ہے، جو بھی اللہ کا نام تو لے رہا ہے، عبادت تو کر رہا ہے نا، جبکہ مطلب اس کا عقیدہ بھی درست ہو. ورنہ شیطان نے بھی بہت ساری عبادت کی، لاکھوں سال عبادت کی، یا 80,000 کا بھی قول ہے، لاکھوں کا بھی بولتے ہیں علماء لکھتے ہیں. تو یہ اس کی عبادت کسی کام کی نہیں، شیطان کی عبادت کی، وہ تو خدا کا منکر، یعنی اللہ پاک کا نافرمان، اور اس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام کی توہین کی. تو یہ نبی کی توہین کر کے، یہ اللہ پاک کا حکم ٹھکرا کر، مخالفت کر کے، یہ راندہ درگاہ ہوا، نہ دربار سے دھتکار کر نکال دیا گیا. اور قرآن کریم نے اس کو فتویٰ دیا، کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. تمہارا لیے ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کی محبت میں ایسا کرتے ہیں. آج بھی جو جمع ہوئے ہیں اللہ اور رسول کی محبت میں ہوئے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اس کے نبی کے گیت گا رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، نیکی کی دعوت دینے دلانے کا سلسلہ ہو رہا ہے الحمدللہ. شعبہ اصلاح اعمال، یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، جو مطلب عبادتوں کی رغبت اور ترغیب دلاتا ہے، ہمیں نیک بننے کا خاص کر وہ نسخے دیتا ہے. اس نے ایک تو نسخہ یہ عطا کیا ہے، شعبان المعظم کا شروع میں نے وہ عرض کیا تھا، شروع میں بھی عرض کیا تھا وہ روایت بیان کر کے، کہ 700 درود شریف روزانہ پڑھنے ہیں. وہ روایت بھی میں بیان کر دوں، جنہوں نے نہیں سنی تو وہ سن لے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، جن کا ہم نے ابھی پچھلے دنوں دھوم دھام سے عرس منایا، اور الحمدللہ خوب کھیر پوری کی نیاز تقسیم ہوئی، جن کے منہ میٹھے میٹھے ہیں انہوں نے میٹھی میٹھی کھیر کھائی، الحمدللہ. اللہ قیامت میں بھی ان کا منہ میٹھا کرے. ایمان کی مٹھاس یہ بزرگوں کے عرسوں میں اور جشن ولادت میں اور گیارہویں شریف میں، اور اس میں ایمان کی بہت مٹھاس ہے الحمدللہ. تو ہم کو قبر میں بھی مٹھاس دے گی اور قیامت میں بھی مٹھاس ملے گی انشاءاللہ. فرمان امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، کوئی شعبان جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کے کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، اور پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. حوالہ القول البدیل جلد 195. تو آپ بھی نیت کیجئے، کوشش کیجئے کہ 700 مرتبہ روزانہ شعبان میں درود شریف پڑھیں، اور اصلاح اعمال کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں اپنے اپنے حلقوں میں، جو دعوت اسلامی میں جو اندر میں ہوتے ہیں نا، تو ان کو پتا ہوتا ہے، یہ معلوم کرنا مشکل نہیں ہوتا، تو وہ اس کو جمع کریں، کارکردگی اس کی بھی نیت کہ میں ہم میں رکھوں، میں پڑھوں گا 700 مرتبہ روزانہ درود شریف، میری نیت ہے. کبھی کم ہو جائے تو دوسرے دن پورے کر لیں، کبھی بھول جائے تو ڈبل کر لیں، یوں کر لیں. لیکن میں اس کی فضیلت کا تو وہی جو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزانہ 700، میں اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، لیکن مشورہ دے رہا ہوں کہ پورے کر لیں، رہ بھی جائے تو درود شریف پڑھنا تو ثواب ہی ہے نا. اچھا، اور روزوں کے لیے بھی ترغیب ہماری یہ شعبہ اصلاح اعمال کی طرف سے دی جاتی ہے. تو رجب شریف میں بھی ترغیب تھی کہ پورے مہینے میں 6 یہ ممتاز، 4 یہ بہتر، 2 مناسب، یہ 3 کیٹیگری. تو اس میں بھی 3 کیٹیگریز ہیں، 7 شعبان میں 7 روزے جو رکھنے کی نیت کرے پورے مہینے میں، تو اس کے لیے یہ ممتاز سمجھو، بیسٹ. اور جو کم از کم 4 کی نیت کرے اس کے لیے بیٹر، بہتر. اور جو 2 کی نیت کرے، کم از کم 2، اس کے لیے مناسب یعنی گڈ. یہ بھی اپنی جو نیت ہے لکھوا ہے. الحمدللہ ایک تعداد ایسے بھی ہے کہ جو پورا ماہ ماہ رجب ماہ شعبان دونوں مہینے روزے رکھتے ہیں, رمضان سے جا ملتے ہیں اس کا بھی رکھتے ہیں روزہ, تو یوں ان کے تین مہینے ہو جاتے ہیں. تو روزے رکھنا تو یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے, بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے, اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو, کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ. تو یہاں یہ پورے شعبان کے روزے کا جو تذکرہ ہے تو اس کی شرح یہ بیان کی گئی کہ اکثر روزے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے شعبان کے رکھتے, پورے مہینے کے نہیں. اگر کوئی پورے بھی رکھنا چاہے تو اس کو منع بھی نہیں ہے, جبکہ اس کے دیگر معاملات جو ہیں یعنی سارا سال بھی کوئی روزہ رکھے, پانچ دن منع ہے, اس کے علاوہ سارا سال بھی روزہ رکھے تو اس کو بھی منع نہیں ہے, یہ بھی اچھا کام ہے. لیکن اس میں یہ کہ یہ دیکھ لے کہ دیگر عبادات میں اس کے رکاوٹ تو نہیں پڑتی, مثلا علم دین طلب کرنا یہ عبادت ہے, طالب علم دین جو علماء سے پڑھتے ہیں دین درس نظامی مثلا کرتے ہیں, تو یہ دیکھ لیں کہ روزہ رکھنے سے ان کی کمزوری تو نہیں ہو جاتی, یہ نہیں ہنگاتی ہو پڑھ نہ پاتے ہوں, سستی ہو جاتی ہو, لیٹ جاتے ہوں اور پڑھنے سے رہ جاتے ہوں, تو ان کو سارے سال میں ایک بھی نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یعنی جو دن ان کے پڑھنے کا اس میں اگر روزے کی وجہ سے سستی ہو جاتی ہے اور علم دین رہ جاتا ہے پڑھنا, وہ افضل ہے علم دین نفل روزوں سے. اسی طرح کسی کو ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے, کمزوری آ جاتی ہے, نہیں کر پاتے, چڑچڑا پڑا جاتا ہے, ماں باپ کو نہ بول دیتے نہیں کروں گا, پتا نہیں دوں گا میں نے روزہ رکھا ہے, تو آپ کو تو روزہ نفل کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. ماں باپ کا دل دکھانے کے لیے رکھا ہے کیا روزہ؟ ماں باپ کی خدمت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, یہ ان کو دونوں کو نبھانا ہے. ہاں ماں باپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے بیٹے, اور رات کو کام کر دینا, ابھی ماشاء اللہ تم نے روزہ رکھا ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اس میں بھی حرج نہیں ہے, روزہ رکھ لے. تو جیسا موقع, اسی طرح نوکری کرتا ہے اور جو جو کام کرنے کا ایک معتدل یعنی کہ ایک درمیانے درجے کا کام اس کو کرنا ہے اور اس کی تنخواہ ہے, اس کی دیہاڑیاں ہیں, تنخواہ ہے, اور یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ پورا کام کر نہیں پاتا, اور سیٹھ نے اجازت لی بھی نہیں ہے روزہ رکھنے کی, کیا بھلے تو سست پڑا رہنا, لیٹا رہنا, تنخواہ نہیں کٹے گی, آپ نے رکھ لیا کوئی بات نہیں. لیکن جو جیسے وقف کے ادارے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں, ان میں کوئی معاف نہیں کر سکتا نا, ان میں اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے درمیانے درجے کا کام نہیں ہو پاتا, تو اب روزے کی وجہ سے جو کام میں کمزوری آئی, کمی آئی, اس کی کٹوتی کروانی پڑے گی. اگر کٹوتی نہیں کرواتے اور کھا رہے تو یہ بھی حرام کھا رہے ہیں, یہ بہت ہے نا گاڑھا مسئلہ ہے نا, جھٹکے والا ہے. ہاں جھٹکے والا ہے. عبادت بھی وہ کرنی ہے جو اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہو, شریعت کے دائرے کے اعندر رہتے ہوئے ہو. جیسے ابھی میں نے نعت خوانوں کی, تلاوتوں کی, سب کی مثالیں دی نا, کہ یہ عبادت کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے بلا وجہ کی, وہ عبادت نہیں کرنے کی, اس میں اس انداز میں وہ عبادت کرنی ہے یہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, ایک بھی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, یہ دھیان رکھنے کا. تو بہرحال یہ کہ آپ روزوں کی نیتیں کریں جس سے بن پڑے اور وہ نیتیں لکھوا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ جو ہچکی آپ نے سنی, بلکہ ہچکیاں سنی, ایک ہچکی آتی ہے اور ایک لائی جاتی ہے, یہ جو دو ہچکیاں آئیں یہ فرضی ہچکیاں تھیں. آپ کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہچکی کا آنا. پاکستانی لوگ داستانوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کسی کو ہچکی آتی ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہچکی کا آنا قبر کا یاد کرنا ہے، یعنی جس کو ہچکی آ رہی ہے اس کی قبر اس کو یاد کر رہی ہے. ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ ہچکی کا آنا موت کا یاد کرنا ہے، یعنی اگر کسی کو ہچکی آئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت اس کو یاد کر رہی ہے. ہچکی کا آنا موت کا یاد کرنا اور موت کے وقت ہچکی آنا، کیا ان دونوں ہچکیوں میں کوئی آپس میں تعلق ہے؟ پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
ہچکی کا تعلق قبر سے، قبر یاد کرتی ہے، کہیں پڑھا نہیں ہے، قبر پکارتی ضرور ہے. یہ روایتیں تو ہیں، قبر پکارتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی اور وحشت یعنی گھبراہٹ کا گھر ہوں. تو یہ تو ایک عبرت کے لیے ہوتا ہے، روایت ہے اس طرح کی. اب اس کا یہ کبھی نہیں میں نے پڑھا کہیں کہ قبر کی اس پکار کو وہ سنتا بھی ہے. اب وہ قبر کس زبان میں پکارتی ہے یا اس پکارنے کا مطلب کیا ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن یہ ہچکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور ہچکی اور ڈکار میں فرق کرنا بھی شاید مشکل ہوتا ہو. باہر لے کے ہچکی سے کوئی یاد کر رہا ہے یا عوام میں ہوتا ہے تو قبر یاد کرتی ہے یا موت یاد کرتی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ موت یاد کرتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ڈرے اور تیاری کرے آخرت کی، عبادت بجا لائے. لیکن یہ کہ اگر کوئی بدشگونی کی صورت ہے تو وہ بالکل اس کو اس سے توبہ کرنی ہوگی، بدشگونی نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
پیارے بابا جان آپ کو میری طرف سے شب معراج بہت بہت مبارک ہو.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ سب کو بھی جشن معراج النبی مبارک ہو. آج وہ اصل وہ یاد شب معراج ہے، خیر ہمارے شب معراج بولتے ہیں حرج نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ جو معراج کا واقعہ تو ایک ہی بار ہوا ہے نا، تو اس کی ہم یہ ہر سال یاد مناتے ہیں. تو جشن معراج یعنی ہم معراج کی یاد میں جشن مناتے ہیں، یہ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عید معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، عید مطلب خوشی کا دن، یہ خوشی کا دن ہے ہمارے. عید کا معنی ہے کہ یہ بھی ہے، اصل معنی تو یہ عید کا کہ لوٹ لوٹ کر آئے، بار بار عود کرے، ریپیٹ، ہر سال ریپیٹ ہوتی ہے نا عید. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. ادائیگی بخشی شریف میں ایک شعر ہے، بڑ اے محمد قری ہو احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے.
سبحان اللہ.
اس شعر کا مطلب اور تشریح وغیرہ آپ ارشاد فرما دیں.
سبحان اللہ، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے قصیدہ معراجیہ یا یوں کہ یہ تہنیت اسرا کا یہ شعر ہے، اور اس میں لفظ قری، قری کے معنی ہے نزدیک، قریب، قری. اور ممجد یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام، انہیں بزرگی والے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کہ یہ شعر جو ہے نا یہ ایک روایت پر مشتمل ہے، ایک روایت کو آپ نے منظوم بیان کیا ہے. تو معراج کی رات سفر کرتے ہوئے قرب الہی کے خاص مقام پر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی گئی، یعنی پکارا گیا، آواز دی گئی، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ اللہ پاک کی طرف سے پکار تھی، ندا تھی، یعنی اے سارے جہاں سے بہتر خیر البریہ، اے سارے جہاں سے بہتر، اے سارے جہاں سے بہتر محبوب قریب آؤ، اے احمد آگے بڑھو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جگہ آگے بڑھو آگے بڑھو. تو یوں یہ مواہب اللدنیا جلد 2 پیج نمبر 381 پر یہ روایت ہے. پھر اس روایت اور پس منظر کو ذکر کرنے کے بعد اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دوسرے مصرعے میں عشق و مسرت کا اظہار فرماتے نظر آتے ہیں کہ سبحان اللہ میں قربان جاؤں، یہ کیسی پیاری ندا تھی، کیسی پیاری پکار تھی، اور یہ کیسا پیارا پیارا سما تھا، اور کیسے عجیب مزے تھے. نعت خواں اس کو اپنے انداز میں سنا دیں.
بڑھے محمد کریم و احمد کریم آتر مرے مجد سار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے.
سبحان اللہ، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہ بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد منیر اتاری ہے، میرا تعلق کوئٹہ سے ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال ہے کہ آج کی رات ایک قصیدہ پڑھا جاتا ہے جسے قصیدہ معراج کہا جاتا ہے، یوں ہی اسے تہنیت نامہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
اے تہنیت اسرا، تہنیت مبارک
باد،
یا یہ تہنیت مبارک، مبارک بادی، وہ جیسے کہ ہم مبارک دیتے ہیں، عید مبارک یا خوش آمدید کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، نہیں یہ خوشی کے لمحات ہیں، تو ان میں مطلب یہ تہنیت، تہنیت اسرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ ماہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے،
الحمدللہ،
اور دعوت اسلامی کے
جلد آمد رمضان
انشاءاللہ کریم. دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ کئی مقامات پر ایک ماہ کے اعتکاف کا بھی سلسلہ ہے،
سبحان اللہ،
پورے ماہ رمضان کا
63
مقامات پر اب تک جو ہے وہ طے ہوا ہے، اور کیونکہ جشن معراج کا سلسلہ ہے اور کثیر عاشقان رسول مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں بھی جمع ہے، تو ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے اگر آپ کی طرف سے دعوت کا بھی سلسلہ ہو جائے، ہمارے اسلامی بھائی ہمت کریں اور دعوت اسلامی کے تحت ایک ماہ کے اعتکاف میں شامل ہو جائیں.
کیا بات ہے.
اور ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں تو امیر سنت کے 2 مدنی مذاکرے براہ راست،
سبحان اللہ،
یہ بھی سعادت ملتی ہے، پورا جدول ہوتا ہے الحمدللہ،
انشاءاللہ
عصر کے بعد کا مدنی مذاکرہ بھی اور انشاءاللہ تراوی کے بعد کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ.
کیا بات ہے. خوش نصیب عاشقان رسول ہمت کریں، اور طلبہ کرام، اساتذہ کرام جو جامعات المدینہ کے خاص کر ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور دیگر دینی مدارس جو ہیں ہمارے عاشقان رسول کے، سب کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ہمت کریں سارے عاشقان رسول کہ یہ بھی اعتکاف کریں. پھر مدارس المدینہ کے قاری صاحبان کی بھی چھٹی ہوتی ہوگی، ہمارا رمضان میں سب بند ہوتا ہے،
جی جی،
تو یہ قاری صاحبان بھی چھٹی کریں، اعتکاف کریں، طلبا اگر جو بڑی عمر کے ہیں تو وہ بھی یعنی کہ بڑی سے مراد یہ کہ جوان عمر کے بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی مدرسۃ المدینہ میں ہوتے ہیں جو اعتکاف کے اہل نہیں ہوتے یعنی کر نہیں سکیں گے وہ مسجد میں کچھ اور مسائل ہو سکتے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں اور دیگر او اسلامی بھائی کہ جو ٹھیک ہے جامعات میں نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں جو بھی ہے سب کریں خصوصاً مبلغین اور ذمہ داران یہ خاص کر توجہ دیں کہ بہت ساری مخلوق بہت سارے اسلامی بھائی رمضان شریف میں اعتکاف کرتے ہیں دل نرم ہو جاتا ہے عبادت کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے شیطان بند ہوتا ہے عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے گناہوں کا زور بہرحال ٹوٹتا ہے کچھ نہ کچھ تو یہ کیس یہ موقع غنیمت ہوتا ہے کہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو مطلب اگر آپ ان پر انفرادی کوشش کریں گے ان پر شفقت فرمائیں گے تو اللہ کرے گا تو یہ پھر یہ کہ مستقل نمازی رمضانی تھے تو ابھی رمضانی نمازی نہیں بلکہ انشاءاللہ پورا سال کے نمازی بن جائیں گے اور بھی بہت سارے گناہ چھوڑ دیں گے نیکیوں کے طرف آ جائیں گے. فوائد تو اس کے ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ کئی ایسے مبلغین دعوت اسلامی میں ملیں گے جو پہلے انہوں نے اعتکاف میں چوٹ کھائی اس کے بعد یہ آگے بڑھے اور دعوت اسلامی میں ترقیاں کی. خود ہمارے نگران شورا حاجی عمران نے بھی اعتکاف میں داڑھی رکھی تھی تو وہ نئے نئے آئے تھے یہ تو اس میں ان کو چوٹ لگ گئی بہرحال یا کوئی سبب بن گیا تو انہوں نے وہ داڑھی سجا لی الحمدللہ.
آپ نے وہ مٹی کا پیالہ یوں لیا تھا گلزار ابی مسجد میں اس پر دم بھی کیا تھا آپ نے اور آپ نے یوں ممبر پر آپ بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اس کے لیے جو داڑھی کی نیت کرے تو میں وہاں نیچے بیٹھا تھا کھڑے ہو کے میں نے یوں لے لیا میں کہ داڑھی کی نیت کی
اور پھر رکھ لی نبھایا
الحمدللہ رب العالمین.
لیکن اس وقت آپ کو تصور نہیں تھا کہ یار دنیا بھر میں ڈنکا بجے گا آپ کا. یہ بھی جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں بےچارے اسی فیلڈ کے تھے یہ اعتکاف میں بیٹھ گئے تھے جوش میں آ کر یہ انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ میرے دوست ملنے آتے تھے ایک بار کہا یا ایک سے زیادہ بار کہا کہ یہ مولانا کو تنگ کرنے کے لیے تو کہاں بیٹھ گیا ان میں چل چل اس طرح ان کو مطلب وہ برے دوست ہوتے ہیں یہ دل توڑتے ہیں تو اس طرح بہرحال اللہ نے ان کو بچا لیا کہ یہ سیریس بیٹھے تھے مولانا کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے بلکہ مولانا بن کر وایا مدینہ جنت میں جانے کے لیے بیٹھے تھے انشاءاللہ. تو آپ بھی آ جائیں ہم مار پیٹ کر کے یا دبا کے زبردستی مولانا نہیں بناتے ایک ماحول ہوتا ہے کہ سنتیں سمجھ میں آتی ہیں یار سنتیں کس کی سمجھ میں آتی ہیں داڑھی رکھنا یہ کسی فلم ایکٹر کا طریقہ تو ہے نہیں اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آج ہم جشن معراج منا رہے ہیں انہوں نے داڑھی مبارک رکھی اور سارے نبیوں نے رکھی الحمدللہ سارے کے سارے انبیاء کرام داڑھی والے صحابہ کرام داڑھی والے اولیاء کرام داڑھی والے اگر کوئی داڑھی منڈا آپ کو یوں ہے کہ داڑھی منڈا لوگوں نے اس کو ولی بنا دے تو یہ لوگوں کا ولی ہوگا اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوتا وہ داڑھی والا ہوگا. اب لاکھ آپ بولو گے وہ دل میں داڑھی رکھی ہے تو ٹھیک ہے دل کا ولی ہوگا اللہ کے ولی کے لیے تو چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے نہ کہ خالی دل میں. یہ بولتے ہیں لوگ مطلب وہ کوئی پیر صاحب تھے جن کی داڑھی نہیں تھی سمجھے تو یہ میں ماضی کی یاد بتا رہا ہوں انہوں نے داڑھی منڈاتے تھے وہ تھے پیر صاحب ان کے ایک مرید تھے وہ بھی شیوڈ تھے سارے پیر صاحب ان کی مرید کا رکھے تو یقین مانے وہ کہتے تھے کہ ان کے دل میں داڑھی ہے ٹھیک ہے ہوئے گی ہم تو اس کو داڑھی مانے جو ہم کو نظر آئے تو یہ کیا اپنی خالی وہ بات کو جمانے کے لیے نبھانے کے لیے ٹھوکم ٹھوک نہیں کرنی چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی چہرے پر تھی سارے انبیاء کرام کی داڑھی مبارک چہرے مبارک پر تھی الحمدللہ. تو جو عاشقان رسول ہے وہ بھی اپنے چہرے کو سجائیں گے الحمدللہ. میں کیا بیس مباحثہ کرنا تھا اللہ توفیق دے. خیر تو یہ تو ہم تو ترغیب دیتے رہتے ہیں جو متقب نہیں ہوتا ان کو بھی ترغیب دیتے ہیں. ابھی کون سے آپ متقب تھے رمضان شریف تو تشریف لائے گا اللہ کرے جیتتے رہیں اور پائیں اس کو تو ترغیب دے ہی رہا ہوں داڑھی کی دیتا رہتا ہوں دیتا رہوں گا انشاءاللہ. تو ہمت کریں اور اعتکاف کریں. اور اگر آپ کا 101 مرتبہ دل ہو تو رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے, اس کا تعلق اعتکاف سے داڑھی کا تعلق نہیں ہے, وہ تو ویسے لوگ رکھتے ہیں بغیر اعتکاف کے بھی, جو نہیں رکھتے وہ اعتکاف ہر سال کرتے ہیں اور نہیں رکھتے ہم برا بھلا اس کو بھی تھوڑی بولتے ہیں, اس کو بھی آنے دیتے ہیں, سب آئیں سب نیت کریں انشاءاللہ الکریم اعتکاف کی. اگر کوئی عذر نہیں ہے, کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو پورا ماہ رمضان زندگی میں کم از کم ایک بار آپ مسجد میں گزار لیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ محورتن بول رہا ہوں آپ کو جذبہ دلانے کے لیے. ایسے ایسے بوڑھے آپ دیکھیں گے جو یہ بتائیں گے آپ کو کہ ہم اتنے اتنے سال سے فیضان مدینہ میں اعتکاف کر رہے پورے مہینے کا, دو سال گیپ ہو گیا ہے کورونا کی وجہ سے, اب اس سال پھر انشاءاللہ ہمت تو باندھی ہے اس طرح بھائیوں نے, اور اللہ کرے کوئی کورونا کی لہر آئے اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انتظامیہ طرف سے کوئی ہدایات جاری ہوں وہ الگ بات ہے, فی الحال ایسا کچھ ہے نہیں. اور اللہ کی رحمت ہے کہ سننے میں یہی آ رہا ہے کورونا کافی حد تک دب گیا ہے اور دنیا میں کئی ممالک میں پابندیاں بھی اٹھتی جا رہی ہیں, اللہ کی بڑی رحمت ہے. اللہ کریم ہم کو آفات و بلیات سے آمین محفوظ رکھے,
آمین یا رب العالمین.
تو ہمت کریں, کورونا ٹھنڈا ہو گیا کافی حد تک, اس کے شکرانے میں اعتکاف کر لیں ایک مہینے کا, یہی کرتے ہیں. تو سب ہمت کریں, اور اس کے جو فارم وغیرہ جاری ہوئے ہوں گے شاید ہوتے ہیں, ہر بار تو ہوتے تھے, تو فارم فل اپ کر کے آفیشلی آپ اس کا کارڈ وغیرہ حاصل کریں انشاءاللہ الکریم, اعتکاف کریں. اب جو پورے مہینے کا نہیں کر سکتا 10 دن کا کر لیں, اور جو 10 دن کا بھی نہیں کر سکتے جتنا وقت آپ دے سکیں 1 گھنٹہ ہی دے دیں روز کا, آ کر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ.
آخری اشرے کا آپ کہہ رہے ہیں, آخری 10 دنوں کا تقریباً 13,500 کے آس پاس مساجد ہوں گی جن میں متقفین کی ترکیب بنائی جائے گی انشاءاللہ, امید ہے. اور یہ تعداد اللہ نے چاہ پیار حبیب کے صدقے میں لاکھوں میں ہوگی مجموعی طور پر. اس کے لیے ظاہر ہے کہ کم از کم 15,000-17,000 ہمارے ذمہ داران مبلغین اگر اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں کہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ سارا سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا, تو رب نے چاہا تو یہ جتنے بھی آئے ہوئے ہوں گے کچھ بہت فائدہ ہوگا
انشاءاللہ.
مبلغین کا ہونا بہت ضروری ہے,
مبلغین اور ذمہ داران یہ ضرور رخ کریں اعتکاف کا. اگر نوکریاں ہیں چھٹیاں نہیں ملتی تو مہربانی کر کے اتنا کریں گھر نہ جائیں جبکہ کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو, گھر سے نوکری پر جائیں, نوکری سیدھا مسجد میں آ جائیں, اعتکاف والی مسجد میں باقی کھائیں پیئیں سوئیں رہیں, اور نیکی کی دعوت کے جو بھی طریقہ کار دیا جاتا ہے سب اس پر آپ بجا لیں, اس کو یوں کر لیں, نفل اعتکاف روز روز کرتے رہیں, چھٹی کا دن ہو تو پورا دن رات پڑے رہیں مسجد میں. تو یوں سارے ذمہ داران اور ہمارے مبلغین بھی ہمت کریں نا, تو انشاءاللہ جو بھی آئے گا وہ پکا نمازی بن کے جائے گا انشاءاللہ, ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی اور ایسی آباد ہوں گی کہ اللہ کرے وہ دن آئے کہ یوں مسجدوں کی کمی محسوس ہو اور ہم نئی بناتے چلے جائیں. اور آج کل بھی ہماری مسجدیں خدام المساجد مجلس جو ہے وہ مسجدیں تو بہت بنا رہی ہیں, شاید سالانہ 600 کا
جی
عدد ہے نا,
جی ہاں تقریباً 700 کے آس پاس بھی بیان کیا گیا ہے,
روز کی دو سمجھو ایوریج مسجدیں بن رہی ہیں, وہ اس طرح کہیں پلاٹ مل رہا ہے, کہیں افتتاح ہو رہا ہے, کہیں تعمیر ہو رہی ہے, کہیں افتتاح ہو رہا ہے, کہیں نماز شروع ہو رہی ہے, کہیں چھت ڈل رہی ہے, کہیں اس طرح, مطلب یہ کہ روز کا 2 کا ایوریج آ رہا ہے کم و بیش. یہ بہت بڑا فگر ہے, یہ روئے زمین کی شاید یہ پہلی تاریخی دعوت اسلامی جو یہ کام کر رہی ہے, بلکہ میرے خیال میں پچھلی یعنی کہ صدیوں میں بھی ایسا کبھی سنا نہیں ہے کہ اتنی تعداد میں کوئی ایسی تحریک اٹھی ہو جو مسجدیں بنا رہی ہو اور نماز کی اتنی زیادہ تبلیغ, اتنی زیادہ نماز کی نیکی کی دعوت. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی دے رہی ہے, ماشاءاللہ اس کا حصہ بن جائے.
الحمدللہ کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک اسلام بھائی کے ساتھ کچھ سلسلہ جاری تھا اور پانچ مساجد کی انہوں نے بیٹھے بیٹھے نیت کی.
اللہ اللہ
کہ میں انشاءاللہ میری پانچ مساجد کی نیت ہے اور میں انشاءاللہ یہ دیتا جاؤں گا آپ کو رقم, آپ بس مجھے بتا دیں. وہ عبدالحبیب بھائی نے پچھلے دنوں ذہنی آزمائش سے مساجد کی تعمیر کے تعلق سے کافی ماڈل وغیرہ بھی اور بتائے تھے, تو اس سے بھی کافی ان کا ذہن بنا ماشاءاللہ. تو یوں ایک آپ آگے بڑھیں عاشقان رسول اور مسجد بنائیں اور انشاءاللہ یہ پھر متقفین کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا.
سر دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے, آپ کو یاد ہوگا آپ نہیں تھے اس میں میرے ساتھ, شاید ایک کی گاڑی میں بیٹھا تھا میں کسی صاحب حیثیت اسلامی بھائی سے اور وہیں بات کی تھی گاڑی میں, انہوں نے 12 مسجدوں کی نیت.
میں حاضر تھا وہ.
آپ تھے اس میں؟
جی ہاں
الحمدللہ. پھر شاید بن بھی گئی ہوں گی.
بن بھی گئی اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے وہ 12 کی تھی, پھر یار ایک عمران کی ماں کی ماں کے اسلام اسلام کے لیے ایک مسجد کی نیت کر لو, ٹھیک ہے یہ بھی. انہوں نے آپ کو ایک آفر کی تھی, اچھی خاصی آفر کی تھی, آپ نے کہا یار میرے کو آپ کی آفر نہیں چاہیے, مجھے مسجد چاہیے. بتا دو وہ آفر بھی انہوں نے آفر کی تھی امیل سنت کو کہ میں آپ کو ہیلی کاپٹر میں لے کے جانا چاہتا ہوں. میرے کو ہیلی کاپٹر میں نہیں بیٹھنا.
نہیں نہیں یوں نہیں, میں آپ کو ہیلی کاپٹر دینا چاہتا ہوں. ہیلی کاپٹر دوں گا, ہیلی پیڈ بھی بنا دوں گا وغیرہ وغیرہ. اپنے کو اسکوٹر بھی چلانا نہیں آتی, اسٹارٹ کرنا بھی نہیں آتی, اور کاریں وغیرہ کبھی ڈرائیو نہیں کیا نا, تو سائیکل چلائی ہے میں نے کچھ نہ کچھ. بندے چلانا سیکھ رہا ہوں, اللہ کرے آ جائے. بندے چلانا سیکھ جائیں گے تو گاڑیاں چلانے والے ڈرائیور یار بہت. تو یہ الحمدللہ یوں 12 مسجدوں کی ترقی, صرف 12 مسجدیں بن گئی ہیں شاید, ہو سکتا ہے پیغام آ بھی جائے کہ بن گئی ہیں یا اتنی بنی ہیں. تو یہ لوگ مجھے نہیں دے رہے یار, یہ جو بھی آفرے کرتے ہیں یا یہ دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی ہے اور یہ کھلی کتاب ہے دعوت اسلامی. نہ یہ کوئی دہشت گردی کرتی ہے, نہ یہ کبھی یہ سیاست میں آتی ہے, نہ یہ کسی ملک سے جھگڑے کرتی ہے, نہ یہ ہنگامے کرتی ہے, نہ یہ ہڑتالیں کرتی ہے, نہ یہ پتھراؤ کرتی ہے. یہ نمازی بناتی ہے, یہ سنتیں سکھاتی ہے اور عشق رسول کے جام تقسیم کرتی ہے. تو یوں الحمدللہ عاشقان رسول کا رخ جو ہے دعوت اسلامی کی طرف ہے, اور لاکھوں نہیں شاید کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے دعوت اسلامی. الحمدللہ اللہ پاک میری دعوت اسلامی کو نظر سے بچائے,
نظر
میرے بعد بھی اللہ کرے گے بری نظر اس کو نہ لگے.
آمین آمین.
کیا ہمیشہ اسی طرح اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کے دین کی خدمت کرتی رہے, سنتوں کے ڈنکے بجاتی رہے اور عشق رسول کے بھر بھر کے جام پلاتی رہے.
آمین.
صلو علی الحبیب.
چندہ بھی چاہیے دعوت اسلامی کو چلانے کے لیے, ہمیں اربوں روپے کے آپ کے چندوں کی بھی ضرورت ہے, ڈونیشن جس کو آپ کہتے ہیں مدنی عطیات. تو میری تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے, آج ماشاءاللہ بڑی رات ہے, نیت کریں آپ کی زکات, آپ کا فطرہ, آپ کے نفلی صدقات یہ دعوت اسلامی کو دیں. ماشاءاللہ میرے سنت بہت پیاری ترکیب دلاتے ہیں, جو آپ کے رشتہ دار عزیز اقارب جو حاجت مند ہیں ان کو دیں, ان کے بعد جو بچے ہیں دعوت اسلامی کو دیں. میں چاہوں گا میرے سنت اگر اس موضوع کو ایک بار پھر لے لیں.
مگر یہ عطیات
جی, آپ ماشاءاللہ ایک بڑے خوبصورت ایک آتا کہ ایک تحریک کی یوں قیادت اس طرح کی ترغیب, کیا پہلے رشتہ داروں کو دو, حاجت مند جو آپ کے قریب ہیں ان کو دو, جو بچے پھر دعوت اسلامی کو دو. یہ عموماً سننے ملتا کم ہے, مگر آپ کا یہ انداز قابل تقلید ہے ماشاءاللہ, اس کو پسند بھی کیا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ایک بار پھر عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے مدنی عطیات اور چندے کی آپ کی طرف سے ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی.
ماشاءاللہ افضل تو یہی ہے کہ اپنے عزیز رشتہ دار میں کوئی حقدار ہو تو سب سے پہلے اس کو دیا جائے, اور اگر وہ ناراض ہے وہ رشتہ دار تو اب اس کو دینا زیادہ ثواب ہے, کیونکہ یہاں پہ نفس کی بھی بہت بڑی کاٹ ہے نا کہ اس کو تو چھوڑوں گا نہیں, بھلے بکمر ہے, نہیں اس کو زیادہ دینا ہے, اس کی برکت سے ہو سکتا ہے آپ کے قریب بھی آ جائے, نہ بھی آئے کوئی بات نہیں, ثواب ملے گا. تو جو مطلب رشتہ داروں میں بانٹ کر جو آپ کو جس کو جا دینا بچ جائے وہ ہم کو دے دیں دعوت اسلامی کو. اور ماشاءاللہ لوگ دیتے ہیں, بعض لوگ تو میرے خیال میں پوری پوری زکاتیں اپنی دعوت اسلامی کو دے دیتے ہیں. تو ذرا دعوت اسلامی چل رہی ہے, چلا اللہ رہا ہے, چلا اللہ رہا ہے, اور لوگوں کے جیبوں پر بھی اللہ پاک کی قدرت کام کرتی ہے. ہم کیا کریں, دیا بھی اللہ نے تو لوگ دیتے ہیں. ہم تو بولتے ہیں آپ کو 112% دعوت اسلامی سمجھ میں آتی ہے تو ہمیں دیں, اور 100% ہی حلال کا پیسہ دیں. ہمیں دو نمبر کا پیسہ نہیں چاہیے, رشوت کا نہیں, سود کا نہیں, حرام کا نہیں, حلال کمائی سے دعوت اسلامی کو دیں. کیونکہ ہم کو اللہ کی رضا چاہیے, ہم کو کوئی پیسے کا فگر شو کر کے آپ لوگوں کے دلوں میں کوئی اپنی عزت نہیں بٹھانی ہے. اللہ کی رحمت ہے, اللہ نے عزت بخشی ہے اور اسی نے بخشی, اس کا کرم ہے الحمدللہ. تو آپ دیں اپنی حلال کمائی سے, پاک کمائی سے زکات دیں, فطرہ دیں, اور دیگر عطیات ہوتے ہیں نفلی صدقات جس کو بولتے ہیں, یہ بھی عطا کریں. اور دعوت اسلامی کا جو خزانہ ہے نا اس کو بھر دیں. رمضان میں بھرتا ہے اور بقرعید میں بھرتا ہے یہ خزانہ. بقرعید میں قربانی کھا لیں الحمدللہ, یہ ہم لوگ جمع کرتے ہیں تو ملتا ہے, کافی ملتا ہے. اور رمضان شریف میں بھی مقیر اسلامی بھائی کافی دیتے ہیں, زکاتیں لوگ عام طور پہ ادا کرتے ہیں رمضانوں میں, اگرچہ زکات رمضان ہی میں فرض نہیں ہوتی, سارے سال میں اس کے پھر اپنے مسائل میں وہ فرض ہوتی رہتی ہے. فطرہ تو عام طور پہ لوگ جن پر واجب نہیں ہوتا ہوگا شاید وہ بھی نکالتے ہیں, تو وہ ان کا نفلی صدقہ ہے. تو تاہم فطرہ جو بھی ادا کرتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کو دیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی اگر سارے فطرے اگر وہی کہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو پڑوسیوں کا حقوق دے کر اس کے بعد جو بچے وہ بھی اگر دعوت اسلامی کو دینا شروع کر دیں نا تو اس کا خزانہ بھر جائے گا. جو ہم کو اربوں روپے چاہیے
ہمارے دعوت اسلامی کے, جو عام اسلامی بھائی نا, اسلامی بھائی اسلامی بہن ہے, جو اتنی زیادہ ان کی پوزیشن نہیں ہوتی, اگر وہ بھی تھوڑا تھوڑا بھی نفلی صدقے کے طور پر بھی اپنی دعوت اسلامی کو دینا, 12 روپے دے دینا یہ میری دعوت اسلامی کے لیے. ہم لیتے تو ہیں, ہم دینے والے بھی اگر بنے تو الحمدللہ دعوت اسلامی چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی تحریک ہے. اگر اس سے وابستہ مبلغین مبلغات ذمہ داران اسلامی اگر خود بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے اگر دعوت اسلامی کے لیے کچھ نہ کچھ دیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی اللہ نے چاہ تو برکت ملے گی, اور انشاءاللہ ان کے بھی مال و اسباب میں اللہ تعالیٰ اور برکت داخل فرمائے گا.
قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اور ذمہ داران جو ہے ہمارے مبلغین وغیرہ اور دیگر اسلامی بھائی وہ بھی اس میں حرکت میں رہیں اور اکٹھا کریں, خوب اکٹھا کریں. لیکن جو بھی تنظیم کا پروپر طریقہ ہے اپنے بڑی سطح کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو اعتماد میں لے کر ان کی اجازت سے کرنا ہے, شریعت کے مطابق سب کرنا. چندے کے بارے میں سوال جواب, ایک رسالہ یہ دوسرا ایک رسالہ ہے اور
شرعی احتیاط چندے کے بارے میں,
چندے کے بارے میں, چندے کی شرعی حیثیت, چندے کی شرعی حیثیت, یہ دو رسالے ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ غلطیاں نہ کریں. نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے پوچھ لیں اور صحیح طریقے سے جائز طریقے سے بغیر جھوٹ بولے, بغیر جھوٹے مبالغے کیے تو آپ ترکیب بنائیں. دعوت اسلامی کا چندہ کرنا اب مشکل کم ہے, ہے مشکل تو پیسے نکلوانا, لیکن جن دنوں ہم کرتے تھے نا ہم کو پتا ہے لوگ کتنے پلاکے پوچھتے تھے اور کتنے سوالات کرتے تھے.
کئی لوگ کہتے ہیں ہم سے چندہ نہیں ہوتا ہے, چندہ یا تھوڑا یوں لگتا ہے تھوڑی, ان کو ایسا لگتا ہے کہ چندہ کرنے سے ہماری عزت میں اور ہماری پوزیشن میں تھوڑا سا ہماری پوزیشن خراب ہو جاتی ہے, چندہ نہیں ہے ہم سے ہوتا. اور آپ کہتے ہیں میں بھی چندہ کرتا تھا.
دعوت اسلامی سے پہلے سے کرتا ہوں میں تو یار, دعوت اسلامی تو نہیں بنی تھی لیکن ہم انجمن تو چلاتے تھے نا, مدرسہ چلاتے تھے وغیرہ, تو ہم بھی کچھ نہ کچھ کرتے تھے. تو میں خود چندے لینے کپڑا مارکیٹ کا خاص کر راؤنڈ لگاتا تھا. اس میں ایسے اسلامی بھائی ہمارے ہیلپر ہوتے تھے کہ جو مطلب اپنے جاننے والوں کے پاس وہ لے جاتے تھے, ان کو سمجھاتے تھے. مگر یہ کہ بعض لوگ بڑی آڑی ٹیڑھی باتیں کرتے تھے, لیکن اپنے ہے نا کہ آڑی ٹیڑھی باتیں کرنے والوں کو دیکھیں گے یا جو آئیے مولانا صاحب کر کے اپنی گدی چھوڑ دیتے تھے ان کو دیکھیں. ہم تو ان کو دیکھیں گے نا کہ یار اگر ایک برا والا کہتا ہے تو 10 عزت دے رہے ہیں, مان تو دے رہے ہیں. تو یہ مکس مطلب معاملہ چلتا تھا. ایسا بھی کبھی کبھی ہوا ہے کہ وہ گدی پہ سیٹ یوں ہے اور میرے دور سے دیکھ کر مولانا معاف کرو ہم نے بانٹ دیا ختم, جلدی آیا کرو. یوں بھی سب دیکھا ہے مطلب, لیکن الحمدللہ کوشش کرتے تھے. اور اب بھی دعوت اسلامی کے شروع میں تو مین تو مجھے ہی جانا ہوتا تھا نا اسی طرح بازاروں میں چندہ کرنے کے لیے. آہستہ 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 پھر یہ فیضان مدینہ کا پلاٹ لیا ہم نے 2.25 کروڑ روپے کا اس وقت, اب تو شاید یہ 60-70 کروڑ کا ہوگا شاید یہ پلاٹ. اس وقت ایسے ایسے دیوانے تھے ہمارے ساتھ کہ سائیکلوں پر بھی گھومتے تھے, روپیہ روپیہ دو دو روپیہ چندہ کر کے سمجھو یہ فضان مدینہ بنایا ہے. اب یہ نوٹ کے برسات ہو رہے ہیں اور سونے کی اینٹیں آ رہی ہیں, لیکن یہ کہ شروع میں بیج اپنے پلے سے بونا پڑتا ہے, کھاد اپنے پلے سے دینی پڑتی ہے. تو آپ کو زمین ہموار کر کے فصلیں تیار کر کے دے دی گئی ہیں, کھانے والے بنو یار. اب واقعی اتنا دعوت اسلامی کا تعارف اتنا مشکل نہیں رہا جن دنوں پہلے تھا. لوگ شک کرتے تھے کہ پتا نہیں مولانا لوگ کھا جائیں گے کیا کریں گے, ارے مطلب ہزار وسوسے ان کو آتے ہوں گے. کوشش کریں, السعی منی والاتمام من اللہ, من جد وجد, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.